نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا، سورہ نساء کی تین حصے ہیں. پہلے حصے کے اندر ان امور انتظامیہ کا تذکرہ ہے جو رعیت سے متعلق ہے، عوام سے متعلق ہے. دوسرے حصے میں ان امور انتظامیہ کا بیان ہے جو راعی اور رعیت سے متعلق ہے، بادشاہ اور عوام دونوں سے متعلق ہے. تیسرے حصے میں تقسیم الناس ہے، لوگوں کو پہچانو اور پھر ہر آدمی کو اس کے مناسب جگہ دو. تقسیم الناس ہے، اور تقسیم الناس کے اندر مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، ان کے احوال کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کے لیے بشارتیں بیان کی گئی ہیں. منافقین اور یہود کے احوال کو بیان کیا گیا ہے، ان کے خباستوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے لیے زواجر اور تخویفیں بیان کی گئی ہیں. اسی طریقے سے بعض احکام جو اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں، آخری حصے میں ان پر تنویرات بیان کی گئی ہیں. اب پہلا حصہ جس میں امور انتظامیہ عوام سے متعلق ہے، پبلک سے متعلق ہے، رعیت سے متعلق ہے، یہاں 18 امور انتظامیہ بیان کیے گئے ہیں. اور دوسرا حصہ جس میں وہ امور انتظامیہ ہے جو راعی اور رعیت سے متعلق ہے، تو یہاں پر 8 یا 9 احکام بیان کیے گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ درمیان کے اندر جو اصل مسئلہ ہے، توحید باری تعالی، اس کو بیان کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے جہاد کی طرف ترغیب بھی درمیان میں جگہ جگہ دیا گیا ہے، کیونکہ امور انتظامیہ اور امور مسلحہ جو سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں کس لیے ہے؟ للتوحید والجہاد. تو اس لیے درمیان کے اندر مسئلہ توحید کو بھی بار بار بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جہاد کے طرف ترغیب دی گئی ہے. آج کا جو سبق ہے، یہاں بھی ترغیب الی الجہاد ہے. یعنی آج کے سبق کا آغاز جس حصے سے ہو رہا ہے، اس میں بھی ترغیب الی الجہاد ہے. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم. شان نزول اس حصے کے کا جو شان نزول ہے، اس کے بارے میں دو قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ مکے کے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو گئی تھی، اور اس وقت وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کہنے لگے، حضرت جب ہم مسلمان نہیں تھے اس وقت معزز تھے اور اسلام لانے کے بعد ہم ذلیل ہو گئے، اس لیے کہ آپ نے لڑنے جھگڑنے پر پابندی لگا رکھی ہے، تو لوگ ہائے روز ہمارے اوپر جگہ جگہ چڑھائی کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم اسلام لانے کے بعد ذلیل ہو گئے جبکہ اسلام لانے سے پہلے ہم معزز تھے۔ آپ ہمیں جہاد کی اجازت دیجئے اور قتال کے ہمیں اجازت دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو، فی الحال چونکہ جہاد سے متعلق حکم نازل نہیں ہوا ہے، قتال سے متعلق ابھی تک حکم نہیں آیا ہے، لہذا آپ صبر اختیار کرے اور فی الحال آپ نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، یعنی جو احکامات آ چکے ہیں ان پر عمل کرو، اور فی الحال جہاد کا حکم نہیں آیا ہے تو آپ اس سلسلے میں کوشش نہ کرے، آرام سے بیٹھے۔ ایک قول یہ ہے شان نزول کے بارے میں، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ منافق تھے۔ اچھا، پہلے قول کے مطابق یہ مخلص مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، مخلص مسلمان تھے۔ تو جب انہوں نے یہ بات حضرت کے سامنے رکھ دی اور پھر ہجرت کر کے جب یہ لوگ مدینہ آئے، مدینہ کے اندر جہاد کا حکم نازل ہوا، تو وہاں انہوں نے سستی دکھائی اور خوف کا شکار ہو گئے۔ تو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی کہ مدینہ مکے کے اندر تو آپ اجازت مانگ رہے تھے جہاد کا، اور اس وقت آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھے، فی الحال جہاد کا حکم نہیں آیا۔ اب جب جہاد کا حکم نازل ہو چکا ہے اور آپ کو جہاد میں جانے کے لیے اور میادین جہاد کی طرف جانے کے لیے جب آپ کو کہا جاتا ہے تو آپ سستی دکھاتے ہو اور اسی طریقے سے لوگوں سے خوفزدہ نظر آتے ہو، تو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ خوف جو ہے یہ طبعی خوف تھا اور طبعی خوف کے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ اور یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ سے بھی زیادہ، یعنی اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے ہو جتنا لوگوں سے ڈرتے ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جو خوف ہے وہ عقلی ہے، اور انسانوں سے جو خوف ہوتا ہے وہ طبعی خوف ہوتا ہے، تو طبعی خوف عقلی خوف سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان چونکہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے وہاں امیدیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہے، زیادہ سخت مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے، لیکن اس قسم کی امیدیں مخلوق سے نہیں ہوتی ہے، اس لیے مخلوق سے جو خوف ہوتا ہے طبعی وہ اس خوف کے مقابلے میں عموماً زیادہ ہوتا ہے جو اللہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ طبعی خوف ہے اور وہ عقلی خوف ہے۔ بہرحال یہ خوف طبعی خوف تھا اور طبعی خوف کے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ گناہگار نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ جو ایک خامی ان کے اندر تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ منافق تھے، وہاں تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اجازت دیجئے جہاد کا، اجازت دیجئے، جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور جب جہاد کا حکم نازل ہوا پھر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر اپنے آپ کو خوفزدہ بتاتے تھے، اور بسا اوقات جہاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو جنگ نہیں ہے، یہ تو ہلاکت ہے، اگر ہم سمجھتے ہوتے کہ یہ جنگ ہے تو ہم آپ کے ساتھ نکل جاتے، لیکن یہاں تو سامنے بالکل ہلاکت نظر آتی ہے، تو پھر اس قسم کی باتیں شروع کی۔ تو یہ مخلص مومن نہیں تھے بلکہ یہ منافق تھے، اور یہ جو دوسری رائے ہے اس کی تقویت اس سے ملتی ہے کہ آگے مضمون کے اندر بھی تقریباً منافقین کا تذکرہ ہے۔ الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم, آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو, واقیم الصلاۃ یعنی فی الحال جہاد مت کیا کرو, اس لیے کہ جہاد کا حکم نہیں آیا ہے. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نمازیں پڑھتے رہو, زکات دیا کرو. فلما کتب علیہم القتال, پھر جب جنگ فرض کی گئی, قتال فرض کیا گیا, جہاد فرض کیا گیا, اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ, بس ایک جماعت ان میں سے لوگوں سے اس طریقے سے ڈرتی رہی جس طریقے سے لوگ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں. او اشد خشیہ, بلکہ اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں اس سے بھی یہ زیادہ لوگوں سے ڈرتے تھے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, اور کہتے تھے یا اللہ کیوں آپ نے ہمارے اوپر فی الحال جنگ کو فرض کیا. تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ان کے تمنا تھی, اعتراض نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے اوپر, تمنا تھی کہ فی الحال جہاد فرض نہ ہوتا اور مزید جو ہے ہمیں موقع دیا جاتا سنبھلنے کا, کچھ دیر کے بعد یہ حکم آ جاتا. لولا اخرتنا الى اجل قریب, کیوں نہ چھوڑ رکھا تو نے اس حکم کو, یعنی تھوڑی مدت تک اس حکم کو آپ نے کیوں مؤخر نہیں کیا. قل متاع الدنیا قلیل, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان یہ بالکل معمولی ہے, یہ تو دنیا کی زندگی چند روزہ ہے, یہاں کی سہولتیں بھی چند روزہ ہے, یہاں کے مزے چند روزہ ہے. والآخرت خیر لمن اتقا, اور آخرت بہت ہی زیادہ بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے, لہذا آپ دنیا کے سہولتوں کے تلاش میں نہ رہے اور دنیا سے مزے لینے کے چکر میں نہ رہے, آخرت کی تیاری کی طرف آگے بڑھے. ولا تظلمون فتیلا, اور رائی کے دانے کے برابر یا داغے کے برابر آپ کے کیے اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی, آپ کے اعمال کا پورا پورا آپ کو اجر اور ثواب دیا جائے گا. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تو موت سے ڈرتے ہو اور اس لیے میادین جہاد کی طرف نہیں جاتے ہو اور خوف زدہ ہو گئے ہو, تو موت تو آپ کو آئے گی, آپ جہاں بھی ہوں گے. آپ مضبوط بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوں گے, قلعوں میں بیٹھے ہوں گے, وہاں بھی موت آئے گی. جب موت کا وقت پورا ہو جائے گا اور زندگی کے تمام ہونے کا وقت جب آ جائے گا تو موت تو وہاں بھی آئے گی, موت سے تو آپ کہیں پر بھی بچ نہیں سکتے ہو. اینما تکونو یدرککم الموت, جہاں بھی تم ہوں گے موت تمہیں پالے گی اور موت آ جائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر آپ مضبوط بنگلوں میں کیوں بیٹھے ہوئے نہ ہو تب بھی موت آئے گی. میدان جہاد کی طرف جانے سے اور دشمن کے ساتھ قتال کرنے سے موت نہیں آتی, موت اپنے وقت کے اوپر آتی. یہی وجہ ہے کہ خالد بن ولید نے اپنا جسم دکھایا جب وہ بستر پر اپنی روح اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر رہے تھے اور ملک الموت کے حوالے کر رہے تھے, کہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے اندر ایک اینچ کے برابر ایسی جگہ نہ تھی جہاں تلوار کا نشان نہ ہو, جہاں نیزے کا نشان نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ لوگ میادین جہاد کے طرف موت کے خوف سے جو ہے نا میادین جہاد کو ترک نہ کرے. میادین جہاد میں جانے سے جنگوں میں شرکت کی وجہ سے اگر موت آتی ہوتی تو مجھے آتی, لیکن یہ ہے کہ دیکھو کتنی تلواری لگی ہے اور کتنے نیزے لگے ہیں, اور میں چاہتا تھا کہ مجھے شہادت کی موت ملے لیکن نہیں ملی. اور شاید وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا تھا سیف اللہ, اللہ کی تلوار, تو اس لیے میدان جہاد کے اندر موت نہیں آئی, کہ اگر میدان جہاد میں شہید ہوتے تو کافر پروپیگنڈا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تلوار ٹوٹ گئی. اچھا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُونَ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُونَ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. اور جب پہنچ جاتی ہے ان کو کوئی حسنہ, مطلب یہ ہے کہ اچھے حالات جب ان کے اوپر آتے ہیں تو پھر یہ منافق کیا کہتے ہیں, يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور جب ان کے اوپر زحمت کے حالات آتے ہیں, یقولون ہاذہ من عندک, تو کہتے ہیں کہ یہ حالات جو آج ہمارے اوپر آئے ہیں آپ کے غلط تدبیر کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے یعنی آپ کے غلط تدبیر کی وجہ سے یہ حالات ہمارے اوپر آئے ہیں اور ہمیں جنگ کے اندر شکست ہو گئی, بہت سارے لوگ ہمارے قتل ہو گئے. منافقین یہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے. قل کل من عند اللہ, یہ جواب شکوہ ہے. اے پیغمبر, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حالات اچھے ہو برے ہو, رحمت کے حالات ہو زحمت کے حالات ہو, سارے کے سارے حالات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتے ہیں. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا, کیا ہو گیا اس قوم کو کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی, اور بار بار جو ہے یہ سمجھایا گیا ہے کہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں, اچھے حالات بھی اللہ کی طرف سے ہیں, برے حالات بھی اللہ کی طرف سے ہیں, رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہے, زحمت بھی اللہ کی طرف سے ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, آپ کے اوپر اچھے حالات آئے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہیں, آپ کے اوپر برے حالات آئے ہیں تو حالات اللہ کی طرف سے ہیں, لیکن ان حالات کا سبب آپ کا کمزور عمل بنا ہے, ان حالات کا سبب آپ کی بگڑی زندگی بنی ہے, آپ کی غلطی ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور یہ تسلی ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر آپ کی رسالت کا بیان فرمایا. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے, آپ ہمارے رسول ہو. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, رسول کے اطاعت کا حکم پوری طاقت کے ساتھ دیا گیا ہے. جو رسول کے اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جو رسول کے اطاعت سے پھرا. فما ارسلناک علیہم حفیظا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ ایک فریضہ ہم نے آپ کو دیا ہے کہ آپ ان کو دعوت دے, آپ ان کو پیغام پہنچائے. تو آپ کے ذمے دعوت دینا ہے اور پیغام پہنچانا ہے, اور ہدایت دینا یہ آپ کے ذمے نہیں ہے, لہذا آپ نے اپنا فریضہ ادا کر لیا. اب اگر یہ لوگ ہدایت پر نہیں, ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں اور رائے راست پر نہیں آتے ہیں, تو آپ کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور یہ شکوہ ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, طاعتن یعنی امرنا طاعتن, ہمارا کام کیا ہے, اطاعت ہے. زبان پر تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو صرف کیا ہے, اطاعت ہے, لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, جب آپ کے پاس سے باہر چلے جاتے ہیں, بَيَّتَ طَائِفَةٌ, تو رات کو مشورے کرتے ہیں ان میں سے بعض. بیتا یہ تبدیلی کے معنی میں بھی آتا ہے, اور اس طریقے سے رات کے مشورے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو ایک طائفہ تبدیل کرتا ہے اس گفتگو کو جو آپ کے سامنے کی تھی, ایک مطلب یہ ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بیتا طائفتن, منہم غیر الذی تقولو، مشورہ رات کو مشورہ کرتے ہیں ان میں سے بعض، اور مشورے کے اندر کیا کہتے ہیں، ان باتوں کے غیر باتیں کہتے ہیں جو بات انہوں نے آپ کے سامنے کہی تھی. آپ کے سامنے کیا کہا بات کہی تھی، طاعتن یعنی امرنا طاعتن، ہمارا کام تو صرف کیا ہے، اطاعت ہے. اور پھر رات کو جب جمع ہو گئے مشورے کرنے لگے تو وہاں تو کچھ اور باتیں ہونے لگی. واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تبارک و تعالی کے مقرر کردہ فرشتے لکھتے ہیں ان کے رات کے باتوں کو اور ان کے رات کے مشوروں کو اور ان کے رات کے منصوبوں کو. اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں اور ریکارڈ بنتا رہتا ہے. قیامت کا دن آئے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، دستور عمل ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے درگزر کرے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی آپ کے لیے ذمہ دار کافی ہے. لہذا یہ جو منافقین ہیں، وقتاً فوقتاً ان کے مشورے آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف ہوتے رہیں گے، اور کبھی کبھی آپ کو ان کے مشوروں سے آگاہی بھی ملے گی تو آپ ان سے یعنی آپ ان سے نہ الجھے اور ان کو دھیان نہ دے، بلکہ ان سے کیا کرے، درگزر کرے اور اسی طریقے سے ان سے احراز کرے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ تبارک و تعالی ان کی بیماری کو بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن مجید کے بارے میں شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن مجید کے اندر غور فکر کیوں نہیں کرتے ہیں. اگر قرآن مجید کے اندر یہ غور فکر کرے تو قرآن مجید کی صداقت سامنے آ جائے گی. اور وہ اس طریقے سے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، انسان کا کلام ہوتا، تو انسان کا کلام جگہ جگہ تناقضات سے بھرا ہوتا ہے. انسان کے کلام کے اندر کیا ہوتا ہے، تناقض پایا جاتا ہے اور جگہ جگہ تناقض پایا جاتا ہے. تو اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، انسان کا تیار کیا ہوا کلام ہوتا، تو آپ کو قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ اختلاف ملتا اور اسی طریقے سے تناقض آپ کو نظر آتا. لیکن یہاں تو سارا کلام، یعنی آپ سورت شروع کرے اول سے لے کر مربوط ہے، قرآن مجید اول سے لے کر کیا ہے، مربوط ہے. اور اسی طریقے سے ایک سورت دوسری سورت کے تشریح جو ہے نا وہ کرتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک سورت کا مضمون دوسری سورت کے مضمون کا تائید کرتا رہتا ہے. تو یہاں تو اختلاف نہیں ہے، یہاں پر کیا نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. یہ واضح دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا تیار کیا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے رب اور خالق کا کلام ہے اور اس نے اس کلام کو اوپر سے نازل فرمایا ہے. یہ صداقت قرآن کی دلیل ہے. افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن مجید کے اندر غور فکر کیوں نہیں کرتے ہیں. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں ان کو اختلاف کثیر نظر آتا، بہت زیادہ اختلاف جگہ جگہ ان کو نظر آتا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِتُونَهُ مِنْهُمْ. یہاں اللہ تبارک و تعالی منافقین کی انتظامی بدعنوانی کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ان کو مل جاتی ہے کوئی خبر امن سے متعلق یا خوف سے متعلق، مسلمانوں کے فتح سے متعلق یا مسلمانوں کے شکست سے متعلق، تو تحقیق کیے بغیر کچھ باتیں اپنے طرف سے ملا کر فوراً اس خبر کو کیا کرتے ہیں، جنگل کے آگ کے طرف پہ لاتے ہیں، حالانکہ یہ اچھا کام نہیں ہے. بلکہ اگر ایسی کوئی خبر ان کو مل جاتی ہے فتح سے متعلق یا شکست سے متعلق، تو ان کو چاہیے کہ اس خبر کو لٹھائے اللہ کے رسول کی طرف. اور اسی طریقے سے اول الامر جو اصحاب رائے لوگ ہیں ان کی طرف لٹھائے، جو تحقیق کرنا جانتے ہیں اور تحقیق کے ماہر ہیں، تاکہ وہ اس خبر کی تحقیق کرے، اور تحقیق کر کے جو صحیح خبر ہے اور درست خبر ہے وہ امت کو پیش کرے، اور پروپیگنڈے وغیرہ جو ہے نا اس کو وہ مٹھائے اور ختم کرے. تو پروپیگنڈا کرنا اور اس طریقے سے کہیں سے ان کو خبر مل جاتی ہے تو اس خبر کو لے کے اس کے ساتھ کچھ اور ملا کر اور معاشرے کے اندر پھیلانا، یہ منافقین کی صفت ہے، اور یہاں ان کے اسی صفت کی وجہ سے مذمت بیان کی گئی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انتظامی بدعنوانی منافقین کی یہ ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے امن سے متعلق، یعنی فتح مسلمانوں کے فتح سے متعلق، او الخوف یا خوف سے متعلق یعنی مسلمانوں کے شکست سے متعلق، اذاعوا بہ، تو اس خبر کو فوراً شائع کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوگ اس خبر کو لٹاتے اللہ کے رسول کی طرف، یعنی اس خبر کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اسی طریقے سے جو صاحب رائے لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر جو تحقیق کرنا جانتے ہیں اور جن کا مزاج تحقیق کا ہے، ان کے طرف لٹاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ، تو جان لیتے اس خبر کی حقیقت کو وہ لوگ، يَسْتَنْبِتُونَهُ، جو تحقیق کرتے ہیں اور استنباط کرتے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر تم پر اللہ تبارک و تعالی کا فضل نہ ہوتا، اللہ کے فضل سے روح المعانی نے لکھا ہے کہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کا نزول. تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل اگر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، کیا مطلب؟ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو نہ بیچتے اور قرآن مجید کو نازل نہ کرتے، تو تم میں زیادہ تر لوگ شیطان کے پیچھے چلتے اور شیطان کا کہنا مانتے اور شیطان کے بہکاؤں میں آ کر زندگی گزارتے. کم لوگ ایسے ہوں گے، ایسے ہوتے کہ جو شیطان کے بہکاؤں میں نہ آتے اور شیطان کے پیچھے نہ چلتے. تو وہ جو کم لوگ تھے، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں موحد تھے، جیسے کہ ورقہ بن نوفل اور زید بن عامر، جس کا تذکرہ پہلے کیا گیا تھا آپ کے سامنے. تو یہ زمانہ جاہلیت کے موحد تھے اور ان کی تعداد بہت کم تھی. تو ایسے لوگ شیطان کے پیچھے نہ چلتے، کیونکہ ایسے لوگ شیطان کے پیچھے اس وقت بھی نہیں چلے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اور قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، جاہلیت کا دور تھا، تو اس وقت بھی یہ موحد تھے، اللہ تبارک و تعالی کے سوا بتوں کی عبادت کو ناجائز سمجھتے تھے اور اس کے خلاف انہوں نے قصائد پڑھے تھے اور جگہ جگہ کھڑے ہو کر لوگوں میں بیانات بھی کرتے تھے، اور لوگ ان کے نظریے سے اتفاق نہ کرنے کی وجہ سے ان کو طرح طرح کے سزائی بھی دیتے تھے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالی کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی کا رسول آخر رسول آپ کے طرف نہ آتا اور آخری کتاب آپ کے طرف نازل نہ کی جاتی، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم ضرور اتباع کرتے کس کا؟ شیطان کا. الا قلیلا، مگر بہت کم لوگ ایسے ہوتے کہ جو شیطان کا اتباع نہ کرتے. اور میں نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو زمانے جاہلیت میں موحد رہے اور جنہوں نے شیطان کا اتباع نہیں کیا. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرز المؤمنین. اب یہاں پر حکم ہے قتال کا، اور یہ حکم خاص ہے، پیغمبر کو حکم ہے، پیغمبر کو حکم ہے کہ آپ خود بنفس نفیس میادین جہاد کی طرف جایا کرے، اور عملی جہاد میں آپ بھی حصہ لیا کرے، اور مسلمانوں کو جہاد میں شامل کرنے کے لیے اور داخل کرنے کے لیے مسلمانوں کو تیز کیا کرے اور ان کو ترغیب دیا کرے، لیکن آپ بنفس نفیس بھی جہاد کے لیے جایا کرے. تو یہ خطاب خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے اور ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے تو اس کو بھی عملی جہاد میں شامل ہونا چاہیے، اور میادین جہاد کی طرف اس کو بھی جانا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ، آپ جنگ کیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک، تو ذمہ دار نہیں ہے مگر اپنی جان کا. آپ اپنی جان کا ذمہ دار ہیں، لہذا آپ جائے کرے. وحرز المؤمنین، اور مسلمانوں کو ترغیب دے کر ان کو تیار کیا کرے جہاد کے لیے. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روکیں گے کافروں کے جنگ کے زور کو، اللہ پاک کیا کریں گے اس طریقے سے روکیں گے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اللہ تبارک و تعالی کا، اللہ تبارک و تعالی کے جنگ بہت سخت ہے دنیا کے اندر، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا، واشد تنکیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سزا ہے آخرت کے اندر وہ بھی بہت زیادہ سخت ہے. مَن یشفع شفاعتن حسنتن یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتن سیئتن یکن لہ کفل منہا. یہاں دستور خداوندی بیان ہو رہا ہے، یعنی جو آدمی سفارش کرے نیکی کے کام کے لیے، سفارش کرے نیکی کے کام کے لیے، تو نیکی کے کام میں سفارش کرنے والے کا حصہ بھی پڑ جائے گا. سمجھے نا، نیکی کے کام کے لیے جو کسی کو تیار کرے گا اور کسی کے اوپر محنت کرے گا اور اسی طریقے سے سفارش کرے گا کہ یہاں مسجد بن رہی ہے اللہ کا گھر ہے اس میں آپ اپنے حصے میں لائے، مدرسہ بن رہا ہے اللہ کا گھر ہے اس میں آپ اپنے حصے میں لائے، تو یہ نیکی کے کام کے لیے کیا ہے؟ سفارش ہے. تو جو پیسہ لگائے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن یہ جو سفارش کرنے والا ہے اس کا بھی نیکی کے کام میں حصہ پڑے گا. اسی طریقے سے نیکی کی طرف دعوت دینے والا، جہاد کی طرف دعوت دینے والا، تو اس کے دعوت پر جو لوگ نماز پڑھیں گے اور اسی طریقے سے جہاد میں شرکت کریں گے تو دعوت دینے والے کو اور تیار کرنے والے کو بھی نیکی کے کام میں، یعنی اس کا بھی حصہ پڑ گیا. اس لیے نیکی کے کام کی طرف دعوت بھی دیا کرے اور نیکی کے کام کے لیے محنت کیا کرے اور نیکی کے کام میں سفارش کیا کرے. مَن یَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَکُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو سفارش کرے گا، سفارش حسنہ کیا مطلب؟ یعنی نیک کام کے لیے جو سفارش کرے گا یکن لہو نصیب منہا, تو اس کو بھی اس نیکی کے کام میں حصہ ملے گا. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً, اور جو آدمی سفارش کرے گا گناہ کے کام کے لیے, یکن لہو کفلٌ منہا, تو گناہ کے کام میں اس کو بھی حصہ ملے گا اور گناہ کا جو بوجھ ہے وہ اس کے اوپر بھی رکھا جائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر مقتدر ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, یہ سارے کے سارے کیا ہے, امور مسلحہ بیان ہو رہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں سلام کے جواب کا تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی آپ کو سلام کرے تو آپ سلام کا جواب دیا کرے, اور جواب میں اضافہ کر کے جواب دیا کرے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, اور جب آپ کو کوئی سلام کرے, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, تو آپ سلام سے زیادہ خوبصورت جواب دیا کرے. اگر وہ کہے کہ السلام علیکم, تو آپ جواب کے اندر کیا کہے, وعلیکم السلام ورحمت اللہ. اگر وہ کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ, تو آپ جواب کے اندر کہے کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ کیا ہے, خوبصورت جواب ہے. تو یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالی سلام کے جواب کا قرآن مجید میں ہمیں دے رہے ہیں. اوردوہا, اور یا یہ ہے کہ جس طریقے سے سلام کرنے والے نے سلام کیا ہے اسی طریقے سے آپ جواب دے دیں. تو اگر کوئی یہ کہا السلام علیکم, تو آپ کہہ سکتے وعلیکم السلام, یعنی اتنا جواب بھی دے سکتے ہو, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خوبصورت جواب دیں. اور خوبصورت جواب کیا ہے کہ آپ اس میں اضافہ کریں. اگر اس نے سلام کے اندر ورحمت اللہ شامل نہیں کیا ہے, تو آپ جواب کے اندر ورحمت اللہ شامل کریں. اور اگر اس نے سلام کے اندر ورحمت اللہ شامل کیا ہے, تو آپ جواب کے اندر ورحمت اللہ کے ساتھ کیا کرے, وہ برکاتہ بھی شامل کرے. ان اللہ علی کل شیء حسیبا, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. تو یہ جو آپ کی نیکیاں ہیں, سلام کا جواب دینا اور سلام کا جواب خوبصورت طریقے سے دینا, یہ تمام کی نیکیاں آپ کی جمع کی جا رہی ہے, اور یہ سب کچھ قیامت کے دن آپ کے حوالے کیا جائے گا اور اضافوں کے ساتھ حوالے کیا جائے گا. اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اعادہ مضمونی توحید ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور جمع کریں گے, ضرور اللہ تبارک و تعالی تمہیں جمع کریں گے اس دن جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کے اوپر موت آئی, آپ کی لاش پڑی ہے, قیامت کا دن آنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو میدان محشر میں جمع فرمائیں گے, وہاں حساب کتاب ہوگا, اور اسی طریقے سے آپ کے کرتے درتے کا آپ کو وہاں جزا دیا جائے گا. اس لیے دنیا کی زندگی حسنات کے اندر استعمال کرے, اور سیئات سے دنیا کی زندگی کو خالی رکھ کے, تاکہ قیامت کے دن آپ کو کامیابی ملے اور خوشی ہو اور سرخروئی ہو, شرمندگی نہ ہو. اس لیے کہ یہ دن ضرور آنے والا ہے, اور اس دن کے واقع ہونے میں شک شبہ نہیں ہے, اور اس دن اللہ تبارک و تعالی سب کو جمع فرمائیں گے. کس لیے؟ حساب کتاب کے لیے. حسیب ہے. تو پہلے آیت کے اندر آخر میں کیا کہا, حسیب کہا, دوسرے آیت کے اندر حسیب کا نمونہ پیش کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے حساب کرنے والے ہیں کہ قیامت کے دن کے لیے سب کو کیا کریں گے, میدان محشر میں جمع کریں گے, اور پھر حساب کتاب ہوگا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لہذا جو کچھ قرآن مجید آپ سے کہہ رہا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتیں ہیں, اور یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے, سچی پکی ٹکی باتیں ہیں, اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا, کیا ہو گیا تمہیں؟ منافقین کے بارے میں آپ دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ان کو الٹا پھیر دے گا. بما کسبو, ان کے عمل کی وجہ سے. یعنی دو قول ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں. عبداللہ بن یزید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے, صحابہ کرام نکلے تھے, تو ٹوٹل تعداد 1000 کی تھی مسلمانوں کی. اس میں عبداللہ ابن ابی جو منافقین کے سردار تھے 300 آدمیوں کے ساتھ واپس لوٹ آئے تھے. تو ان کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو سزا دینی چاہیے, اور بعض نے کہا کہ ان کو یعنی ان سے درگزر کرے. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی. دوسرا قول یہ ہے کہ مجاہد کہتے ہیں کہ مکے میں کچھ لوگ تھے مسلمان ہو گئے تھے. یہ دوسرا قول آیت کی شان نزول کے بارے میں مجاہد کا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ مکے میں کچھ لوگ تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے, اور مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ واپس مرتد ہو گئے تھے. تو قرآن مجید کی یہ اس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف واقع ہو گیا. کسی نے کہا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے, اور کسی نے کہا کہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کے ساتھ تعلقات رکھ کے ہو سکتا ہے کہ یہ واپس مسلمان ہو جائے اور اسلام کے اندر داخل ہو جائے. تو اس لالچ میں, اس امید میں بعض مسلمانوں کے رائے یہ آئی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے اور ان سے قطع تعلق نہ کیا جائے, بلکہ ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے جائے, ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. تو یہ آیت نازل ہو گئی. اب یہاں پر منافقین کا جو پہلا فرقہ ہے وہ آپ کے سامنے, اس کا بیان شروع ہوتا ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. کیا ہو گیا تمہیں کہ منافقین کے بارے میں آپ دو جماعتوں میں بٹ گئے؟ ایک جماعت کہتی ہے کہ سزا دینی چاہیے, اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں, رعایت رکھنی چاہیے, رعایت کرنی چاہیے, ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو جائے. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو الٹا پھیر دیا ان کے عمل کی وجہ سے. اتریدون ان تہدو من اضل اللہ, کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دے دو گے جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اور جس کو اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرے اس کے لیے آپ کو ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ملے گا, اس کے لیے آپ ہدایت کی کسی راستے کو نہیں پائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بدعملی کی وجہ سے ان کو گمراہ کر دیا. اب یہ ہدایت, ان کو ہدایت مل نہیں سکتی, اور یہ ہدایت کے کسی راستے کی طرف اب یہ رہنمائی پا نہیں سکتے ہیں. لہذا اس قسم کی امیدیں ان سے نہ لگائے. پھر اللہ تبارک و تعالی مزید فرماتے ہیں ودو لو تکفرون بما کفرو, تم کہتے ہو کہ شاید یہ ایمان لے کر آئے, وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے, بلکہ ان کی خواہش ہے کہ آپ کو کفر میں داخل کرے. آپ تو ان سے ایمان کی امیدیں لگا بیٹھے ہو, تو ان کی کیا کوشش ہے؟ وہ ایمان نہیں لائیں گے, بلکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو کفر میں داخل کرے اور اپنے ساتھ ملائے. ودو, وہ چاہتے ہیں, لو تکفرون کما کفرو, کہ آپ بھی کفر اختیار کریں جس طریقے سے انہوں نے کفر اختیار کیا. فتکونون سوان, پھر آپ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ برابر ہو جائیں گے. فلا تتخذوا منہم اولیاء, ایسے لوگوں کو آپ دوست نہ بنائے. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, جب تک وہ ہجرت نہ کرے اللہ کے راستے میں. تب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہمارے بھائی ہیں پھر, لیکن جب تک وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آتے ہیں تو آپ ان کو جو ہے نا دوست نہ بنائیں اور ان سے ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اور اگر وہ پھر جاتے ہیں اسلام سے تو آپ ان کو پکڑے قتل کرے، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں آپ کو ملے، کیونکہ مرتد کی سزا یہی ہے کہ جو آدمی مرتد ہو جائے تو مہلت دی جائے گی 3 دن، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر پکڑا جائے گا اور قتل کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرتد فتنہ ہے، کافر نہیں ہے، فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا، جہاں جائے گا لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تو اسلام کے اندر تک گیا تھا لیکن وہاں مجھے کچھ نہیں ملا، وہاں بغض حسد کی نہ کسی وہاں مجھے کچھ نہیں ملا، اور یہ سارا فراڈ ہے۔ تو اب ظاہر ہے جو نئے آدمی ہوگا وہ ان کے باتیں سن کر متاثر ہو جائے گا کہ واقعتاً اسلام کھوکھلا مذہب ہے، کیونکہ یہ تو اندر جا کے دیکھ چکا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مرتد فتنہ ہے، اور اسی طریقے سے فساد برپا کرے گا اسلام کے خلاف، بدنام کرے گا اسلام کو، بدزن کرے گا امت کو اسلام سے، اس لیے اس کے حکم یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ ورنہ بہت سارے کافر جو ہے نا گمتے پھرتے ہیں، ان کے لیے قتل کا حکم نہیں ہے، لیکن اس کے لیے قتل کا حکم ہے، اس وجہ سے کہ یہ عام کافروں جیسا نہیں ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں ملے قتل کرو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو اپنا حمایتی نہ بنانا اور نہ مددگار بنانا۔ یہ پہلا فرقہ ہے۔ اب آگے دوسرے فرقے کا بیان شروع ہوتا ہے، منافقین کے دوسرے فرقے کا۔ إِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، منافقین کا دوسرا فرقہ، جو مرتد ہو کر جا کر ملتے ہیں ایسی قوم سے کہ آپ کے درمیان اس قوم کے درمیان معاہدہ ہے، صلح ہے، پھر ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، اور یا یہ ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں، اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کے سینے تنگ ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ تنگ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور ایو قاتلوکم او یو قاتلو قومہم، ان کے سینے تنگ ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ رک گئے ہیں۔ کس سے رک گئے ہیں؟ ایو قاتلوکم، تمہارے ساتھ لڑائی سے، او یو قاتلو قومہم، اور اسی طریقے سے قوم کے ساتھ لڑائی سے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور نہ ہم قوم کے ساتھ لڑیں گے، قوم کے ساتھ شامل ہو کر آپ کے ساتھ آپ کے خلاف کسی بھی لڑائی کا ہم حصہ نہیں بنیں گے، یعنی صلح کا پیغام اگر وہ دیتے ہیں، اور یا ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، جا کر بیٹھ جاتے ہیں جن کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہے، تو ایسے وقت میں پھر ان کو قتل نہ کیا جائے۔ حکم یہ ہے کہ پھر ان کو قتل نہ کرے۔ او یقاتلوا قومہم ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کو قتل نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو ان لوگوں کو آپ کے اوپر مسلط کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے اس احسان کو یاد کر کے اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو جا کر بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ، جن کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس پیغام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، نہ آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیں گے اور نہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گے، بلکہ ہم تمام قسم کی جنگوں سے الگ تلگ رہیں گے، آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اس طریقے سے صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آپ ایسے لوگوں کو قتل نہ کرے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، میرے احسانات تیرے اوپر بے پناہ ہے، لہذا احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم میرا آپ کو ملے آپ اس کی تعمیل کرے، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو جو ہے نا ہر جگہ نہ دکھائے، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے. تو اب آگے اللہ تبارک و تعالی اپنا احسان بیان فرماتے ہیں. امتنان, ولو شاء اللہ, اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے, لسلطہم, تو تم پر, تو ان کو تم پر کیا دیتے, زور دیتے, طاقت دیتے, اور ان کو تم پر مسلط کرتے. لسلطہم علیکم فلقاتلوکم, اور پھر یہ ضرور تم سے لڑتے. فَإِنِ تَذَلُوكُمْ, لہذا اگر ان لوگوں نے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر. ورنہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو جرأت اور طاقت دیتے اور یہ لوگ جو ہے نا آپ کے خلاف میدان میں آتے تو پھر یہ لوگ آپ کے خلاف لڑتے میدانوں کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر خوف کو بٹھا دیا, رعب کو بٹھا دیا, اور میدان سے ان کو پسپا کر دیا. جب پسپا کر دیا تو یہ تیرے رب کا احسان ہے تمہارے اوپر, تمہارے رب کا احسان ہے تمہارے اوپر, لہذا آپ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ نہ کرے. فَإِنِ تَذَلُوكُمْ, اگر یہ لوگ کنارہ کشی, اگر انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی, فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, اور تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں, وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور تمہارے پاس صلح کا پیغام بھیجتے ہیں, فما جعل اللہ لکم علیہ سبیلا, تو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی راہ نہیں دی ہے تم کو ان کے قتل کا. مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت کے اندر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کرے اور ان کو کیا کرے, قتل کرے. قتل کے لیے, جنگ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی جواز کو نہیں چھوڑا. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم, اب یہاں سے تیسرے فرقے کا تذکرہ ہے, یہ بنو اسد اور بنو عطفان ہے. ستجدون آخرین, آپ پائیں گے ایک اور جماعت کو, یریدون ان یأمنوکم, وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے بھی بے خوف ہو, ویأمنوا قومہم, اور اپنی قوم سے بھی بے خوف ہو. آپ سے بھی ان کو کوئی ڈر نہ ہو اور اپنی قوم سے بھی ان کو کوئی ڈر نہ ہو. کلما ردوا الی الفتنۃ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے عزائم اچھے نہیں ہیں, عزائم اچھے نہیں ہیں. جب بھی ان کو کسی شرارت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو یہ فوراً جو ہے نا اس شرارت کے اندر, اس فتنے کے اندر جا گرتے. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا, جب بھی ان کو متوجہ کیا جاتا ہے کسی شرارت کے طرف, فتنے کے طرف, ارکسوا فیہا, تو اس میں جا گرتے ہیں, اور اس طریقے سے آپ کے خلاف کسی موقع کو پھر ضائع نہیں کرتے, فوراً ڈسنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. فی الحال تو انہوں نے کیا کر لیا, یعنی انہوں نے ایسی صورت اختیار کی کہ آپ سے بھی خوف ختم ہو جائے اور اپنی قوم سے بھی خوف ختم ہو جائے. یعنی ایسی فضا انہوں نے اور ایسی باتیں انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آپ کے ساتھ کہہ رکھی ہے کہ آپ ان پر حملہ کرے نہ کرے, اور قوم کے ساتھ بھی انہوں نے اس قسم کا سبق جو ہے نا رکھا ہے کہ قوم بھی ان پر حملہ نہ کرے, یہاں سے بھی امن ملے وہاں سے بھی امن ملے, یہاں سے بھی خوف ختم ہو وہاں سے بھی خوف ختم ہو. لیکن دل کے اندر عزائم ان کے ناکارہ ہے, جب بھی ان کو شرارت کی طرف, فساد کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو فوراً اس میں گر جاتے ہیں اور آپ کے خلاف لڑنے کے لیے یہ میدان میں آ جاتے ہیں. یہ ان کے عزائم ہے, تو ان کا حکم اور ہے. فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اب اگر یہ لوگ جو ہے نا کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے ہیں, وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, یعنی ولم یلقوا الیکم السلام, اور صلح کا پیغام آپ کے پاس نہیں بیچتے ہیں, ویکفوا ایدیکم, یعنی ولم یکفوا ایدیکم, اور اپنے ہاتھوں کو آپ کے طرف بڑھنے سے روکتے نہیں ہیں, تو ان کے لیے پھر آگے حکم ہے, فخذوہم وقتلوہم, یہ جو جماعت ہے ان کو بھی پکڑو قتل کرو, حیث ثقفتموہم, جہاں یہ ملے, واولئک جعلنا لکم علیہم سلطان مبینہ, اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ہم, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان پر ہم نے تمہیں کھلی دلیل دی ہے کہ آپ اس کو قتل کر سکتے ہو، اس لیے کہ یہ دشمن ہیں آپ کے اور موقع پاتے ہی موقع کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، لہذا ان کو آپ قتل کر سکتے ہو۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، مومن کسی مومن کو قتل ہی نہیں کر سکتا عمدن، ہاں قتل خطا ہو سکتا ہے کہ مومن کے ہاتھ سے مسلمان کا ہو جائے، قتل عامد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی مومن ہے مسلمان ہے اور وہ کسی مسلمان کو رہا قتل کرے، لیکن قتل خطا ہو سکتا ہے کہ قتل خطا کرے۔ اب قتل خطا کے کئی صورتیں ہیں، قتل خطا کی صورت یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ شکار ہو، فائر کرتا ہے، وہ انسان ہے، وہ مسلمان تھا، یا یہ ہے کہ وہ گولی یعنی وہ مارنا چاہتا تھا کسی اور چیز کو اور گولی جا کر جو ہے نا آگے مسلمان کو لگی، یہ قتل خطا ہے، اور یا یہ ہے کہ ایسی چیز سے حملہ کیا جس سے عام طور آدمی قتل نہیں ہوتا ہے لیکن اس سے آدمی مر گیا، یہ بھی قتل خطا ہے، یعنی ایسے آلے سے مارا کہ اس سے آدمی مرتا نہیں ہے اور وہ حملہ جان لیوا ثابت ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے مسلمان جو مختلف جہادی سفروں میں نکلتے ہیں تو دشمن پر جب حملہ کرتے ہیں، کبھی کبھی گاؤں بستی کے اندر مسلمان ہوتا ہے اور یہ اس مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کافر ہے اور ان کا جو ظاہری سلام ہے علیک سلیگ ہے شاید جان چھڑانے کے لیے ہے، اور پھر جو ہے نا سلام کے باوجود یہ اس کو قتل کر جاتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کیا ہے جو اقسام ہے قتل کے، یہ قتل خطا کہلاتا ہے۔ تو مسلمان کسی مسلمان کو تو عمدن قتل نہیں کر سکتا، البتہ یہ ہے کہ قتل خطا ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے۔ یہ حارث بن زید مسلمان ہو گئے تھے اور یہ آ رہے تھے مدینہ کی طرف، راستے میں عیاش نے ان کو قتل کیا تھا اور انہوں نے ان کو کافر سمجھا تھا اور قتل کیا تھا، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، الا خطأ، ہاں قتل خطا ہو سکتا ہے، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو خطأ قتل کرے تو ایک کفارہ دینا ہوگا اور دوسری چیز جو ہے نا وہ کیا ہے، دیت ہے، دیت دینی ہوگی، کفارہ بھی دینا ہوگا اور دیت بھی دینی ہوگی۔ کفارہ کیا ہے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، اور اگر مسلمان غلام دستیاب نہیں ہے تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلائے، یہ کفارہ ہے قتل خطا کا۔ اور دیت 100 اونٹ ہے یا اس کی قیمت ہے، یا یہ ہے کہ مقتول کے وارث جتنے مال پر راضی ہو جائے وہ دیت ہے، تو دیت بھی ادا کرنی ہوگی، اور دیت کون ادا کریں گے، یعنی قاتل کا جو خاندان ہے وہ خاندان دیت ادا کرے گا، تو دیت بھی ادا کرنی ہے اور اس طریقے سے کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ دیت مخلوق کا حق ہے، تو قاتل کے وارث دیت کو معاف بھی کر سکتے ہیں اور مقتول کے وارث دیت کو معاف بھی کر سکتے ہیں اور دیت کے اندر کمی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کفارہ وہ اللہ کا حق ہے، اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، وہ ادا کرنا ہوگا، یعنی غلام آزاد کرنا، جیسے کہ آج کل غلام نہیں ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت بھی دینی ہوگی، اور دیت جو ہے نا وہ کس کے حوالے کرنی ہوگی، الی اہلہ، مقتول کے جو ورثہ ہے ان کے حوالے کرنی ہوگی، الا ان یصدقوا، ہاں ایک صورت ہے اگر مقتول کے ورثہ دیت کو معاف کرے تو پھر دیت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الا ایصدقوا فان کان من فوق من قوم عدو لکم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله. اور مقتول کا تعلق, مقتول مسلمان ہے لیکن اس کا تعلق اس ملک سے ہے کہ وہ ملک جو ہے نا وہ آپ کا دشمن ہے, جیسے کہ ہندوستان بہت سارے مسلمان رہتے ہیں, تو یہاں پر بھی آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا. اور اگر کسی ایسے قوم سے تعلق ہے کہ وہ قوم آپ کے دشمن ہے لیکن ان کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا, ان کے ساتھ آپ کا کیا تھا, معاہدہ تھا, تو اس صورت کے اندر بھی کفارہ بھی ادا کرنا ہے اور کفارے کے ساتھ دیت بھی ادا کرنی. اور اگر مقتول کا تعلق مقتول مسلمان نہیں ہے, یہ جو صورت ہے یہ تھی مقتول مسلمان نہیں تھا, مقتول مسلمان نہیں تھا لیکن مقتول کا تعلق اس قوم سے ہے جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا, تو اس صورت کے اندر بھی دیت ادا کرنی ہے. اور دیت کس کو ادا کرنی ہے, مقتول کے جو وارث ہے ان کو دیت ادا کرنی ہے. اور اگر مقتول مسلمان نہیں کافر ہے اور مقتول کا تعلق ایسی قوم سے ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ نہیں تھا, تو اس وقت کفارہ جو ہے نا وہ تو ادا کرنا ہے, البتہ یہ ہے کہ دیت جو ہے نا وہ ساقط ہو جائے گی, دیت نہیں. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. اگر غلام دستیاب نہیں ہے تو پھر دو مہینے لگاتار روزے رکھے. تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ, یہ جو کفارہ ہے کفارہ, یہ گناہ سے بخشوانے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ سے بخشوانے کے لیے, کہ اللہ جو ہے نا آپ کے گناہ کو اور خطا کو کیا کرے, معاف کرے, اس لیے کفارہ جو ہے نا وعدہ کرنا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تبارک و تعالی علم رکھتے ہیں اور حکمت والے ہیں. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کسی کو, کسی مسلمان کو قصدن قتل کرے, عمدن قتل کرے, تو عمدن قاتل اس کا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم ہے. خالدن فیہا, اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ, اور یہاں قاتل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہے, قتل عامد کا جو قاتل ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی کے اللہ کا غضب ہے. ولعنہ, اور اللہ تبارک و تعالی کے لعنت اور پٹکار ہے اس پر. واعد له عذاب عظیما, اور اللہ تبارک و تعالی نے قتل عامد کے قاتل کے لیے جہنم کے اندر بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے, جہنمی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک جہادی سفر پر تشریف لے گئے تھے, جس گاؤں پر انہوں نے یا جس شہر پر انہوں نے حملہ کیا تھا یا محاصرہ کیا تھا, کافر تھے لیکن اس میں اکہ دکہ مسلمان بھی تھا اور مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا. تو ایک آدمی سامنے آیا, اس نے سلام کیا, اور مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کافر ہے, جان چھڑانے کے لیے اس نے سلام کیا ہے, تو اس کو قتل کیا. تو اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, یا ایھا الذین آمنوا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شدید ناراضگی کے اظہار فرمایا تھا. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا, جب آپ اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کے لیے, فتبینوا, تو قتل سے پہلے تحقیق کرو. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا, اور اگر آپ کو دشمن کے شہر میں یا دشمن کے گاؤں بستی میں کوئی سلام کرے تو آپ یہ نہ کہے کہ آپ مسلمان نہیں ہو اور جان چھڑانے کے لیے جان بچانے کے لیے آپ انہوں نے سلام کیا ہے, اس طریقے سے فیصلے نہ کرے بلکہ اس کو چھوڑ دے جب اس نے سلام کیا. تب تغونا عرض الحیات الدنیا, تم چاہتے ہو دنیا کا ساز و سامان کہ مال غنیمت ملے آپ کو, اس لیے قتل کر دیا. فعند اللہ مغانم کثیرۃ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مغانم ہے. یہ دنیا کے مغانم کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو آپ کو عطا فرمائیں گے وہ بہت زیادہ ہے. کذالک کنتم من قبل, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس سے پہلے ایسے تھے. تم اس سے پہلے کیا تھے؟ ایسے تھے, یعنی زمانے جاہلیت کے اندر اس طریقے سے بے دریغ آپ لوگوں کو قتل کرتے تھے, لیکن اسلام نے تو آ کر آپ کو اس طرح قتل کرنے سے منع کیا ہے, لہذا اس طریقے سے آپ کسی کو قتل نہ کرے, تحقیق کرے اور تحقیق کے بعد جو ہے پھر قتل کرے, اور اگر کوئی سلام کرے تو آپ پھر مزید تحقیقات میں نہ پڑے, اور اگر آپ کے سامنے کوئی کلمہ توحید پڑے تو آپ تحقیقات میں نہ پڑے, اس پر اعتماد کرے کہ مسلمان ہے, اس پھر کچھ نہ کہے. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم, تم اس سے پہلے اسی طرح تھے, یعنی ناحق لوگوں کو قتل کرنا, خون بہانا, یہ تو زمانے جاہلیت کے اندر یہ زمانے جاہلیت کے رسم کا ایک حصہ بنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر بہت بڑا انعام کیا ہے, بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کے پاس روشنی آ گئی, اندھیروں سے نکل آئے, لہذا اب اس طریقے سے آپ کسی کو قتل نہ کرے. فتبینوا, تحقیق کرے, ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال سے باخبر ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, گھر بیٹھنے والے میادین جہاد کی طرف جانے والے دونوں برابر نہیں ہیں, دونوں کے درجے میں اور دونوں کے اجر اور ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے, حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے, کہنے لگے حضرت قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی اور اس آیت کے اندر تو نمایاں فرق بیان کیا گیا ہے میادین جہاد کی طرف جانے والوں میں اور گھر بیٹھنے والوں میں, تو ہمارے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں, بینائی نہیں ہے, ہم جا نہیں سکتے, دل تو چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتے. تو دوبارہ یہ آیت نازل ہو گئی اور غیر اولی الضرر کا اضافہ ہو گیا. اسی آیت کے اندر جب دوبارہ نازل کی گئی تو اسی ایک لفظ کا کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. ہاں, جو معذور ہے اور معذوری کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتے ہیں, وہ جانے والوں کے ساتھ اجر ثواب کے اندر شریک ہے, گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے ان کو اجر ملے گا. جیسے کہ ایک جہادی سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ ان بالمدینہ لو ناس, مدینہ کے کچھ لوگ ہیں, مدینہ کے اندر کچھ لوگ ہیں, ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض, قدم بقدم جن گاٹیوں سے تم گزر رہے تھے, جن وادیوں سے تم گزر رہے تھے, جن گاٹیوں سے تم اتر رہے تھے, تو قدم بقدم جتنا اجر ثواب تمہیں مل رہا تھا اتنا اجر ثواب ان کو مدینہ کے اندر بیٹھے بیٹھے مل رہا تھا. وہ آ نہیں سکے, مدینہ میں بیٹھے تھے, لیکن اجر ثواب کے اندر آپ کے ساتھ شریک رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل سے شریک ہونا چاہتے تھے آپ کے ساتھ اس سفر کے اندر, لیکن بیماری نے, عذر نے ان کو رو کے رکھا اور اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو اس قسم کے صحابہ کرام جو معذور تھے اور نکل نہیں سکتے تھے, ان کے تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو دوبارہ نازل کر کے غیر اولی الضرر کا اضافہ کیا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر, معذوروں کے علاوہ، اب معنی کیا کریں گے؟ معذوروں کے علاوہ برابر نہیں ہے وہ لوگ جو مسلمان ہے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ کہ جو میادین جہاد کی طرف گئے ہیں اور وہاں اسلام کو عزت دلانے کے لیے کافروں کے ساتھ قتال کے اندر اور جنگ کے اندر مشغول اور مصروف ہیں۔ بأموالہم وأنفسہم، وہ جہاد میں مشغول ہے اپنے اموال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین بأموالہم وأنفسہم، اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، جو وہ مجاہدین جو اپنے مال اور نفس کے ساتھ جہاد کے اندر مشغول اور مصروف ہے۔ علی القاعدین درجہ، ان لوگوں کے اوپر کہ جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، ایک درجے کی فضیلت ان کو حاصل ہے ان کے اوپر، سمجھے نا، ایک درجے کی فضیلت حاصل ہے ان کے اوپر، ان کے اوپر۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر وقت جہاد فرض عین نہیں ہوتا ہے، ہر وقت جہاد کیا نہیں ہوتا، فرض عین نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہیں اور میدان جہاد کی طرف نہیں گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی عتاب نہیں ہے۔ گھر کے اندر، یعنی گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کے اندر مشغول ہے، اور اس طریقے سے مختلف نیکیوں کے اندر اور صالحات کے اندر مشغول ہے، تو ان کے اعمال مقبول ہے، اور ان کو ان کے اعمال کا کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا۔ صرف مجاہدین کو جو نکلے ہوئے ہیں، ان کو ایک درجے کی فضیلت حاصل ہے ان کے اوپر۔ ہاں جب ضرورت ہو تمام کے تمام لوگوں کے میدان جہاد کے طرف نکلنے کا اور جانے کا، تو پھر ایسے وقت کے اندر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، پھر پیچھے رہنے والوں کے لیے عتاب بیان کیا گیا، اور اسی طریقے سے ان سے بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب جہاد فرض عین تھا اور لوگ کم تھے، دشمن بہت بڑی تعداد میں نکل آیا تھا اور تمام کے تمام لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس وقت جو پیچھے رہ گئے تھے تو پھر ان کے اوپر جو ہے نا آپ ناراض بھی ہو گئے تھے، اور اس سے اسی طریقے سے ان کے ساتھ خط کلامی بھی کی تھی، جب تک جو ہے نا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور وہ جو کیفیت، یعنی وہ جو عتاب کی کیفیت تھی، اس کے ازالے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام نہیں آیا۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین کو قائدین کے اوپر فضیلت دی ہے، کس میں؟ اجر عظیم کے اندر، یعنی ان کے اجر عظیم ہے۔ درجات منہم و مغفرت و رحمت، نکلنے والے ظاہر ہے کبھی وہ خطا کار بھی ہو سکتے ہیں، اور اس طریقے سے جنگ کے اندر ان سے کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی قتل خطا بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا اس قسم کے اندیشوں کی وجہ سے کوئی آدمی میدان جہاد سے پیچھے نہ رہے، اس لیے کہ جہاد میں نکلنے کے بعد اگر جہادی عمل میں آپ سے کسی قسم کی کوئی خطا واقع نہیں ہوتی، تو آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ وَمَغْفِرَتًا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بخشش کا اعلان کر دیا ان مجاہدین کے لیے کہ دوران جہاد ان سے کیا ہو جاتی ہے، خطا اور غلطی واقع ہو جاتی ہے، امور جہاد کے اندر کبھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے یا قتل خطا ہو جاتا ہے۔ وَرَحْمَتًا، اور باعث رحمت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين۔ طلحہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مکے کے اندر کچھ لوگ تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کافروں کے خوف سے وہ اپنے اسلام کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اس طریقے سے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ بھی نہیں آ سکتے تھے، اور مکے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اسی وجہ سے جب کافر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلتے تھے مجبوراً ان کو بھی نکلنا پڑتا تھا، اگر وہ نہ نکلے تو اس طریقے سے وہ نشانہ ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ بھی نکل آئے تھے، اور جب آئے تو بدر کے اندر قتل بھی ہو گئے تھے۔ تو فرشتے جب ان کے ارواح کو قبض کر رہے تھے بدر کے اندر، تو اس وقت فرشتے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے زندگی کن کاموں میں گزاری ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان تھے لیکن مجبور تھے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی، آپ ہجرت کر کے نکلتے اور مدینہ آ جاتے، وہاں چلے جاتے جہاں آپ آزادی کے ساتھ دین کے اوپر کیا کرتے، عمل کرتے، تو ان کے لیے عتاب آیا ہے اس عید کے اندر کہ جو معذور نہیں تھے وہ نکل سکتے تھے لیکن نکلے نہیں۔ ہاں جو معذور تھے نکل نہیں سکتے تھے، جیسے بچے ہیں اور عورتیں ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو سفر کے بارے میں کسی قسم کی رہنمائی نہیں رکھتے تھے، تو ایسے لوگ اگر مکے میں رہے مسلمان ہونے کے باوجود اور اپنے ایمان ظاہر نہیں کیا تو وہ معذور ہے، لیکن جو لوگ نکل سکتے تھے اور اس قسم کا عذر ان کے پاس نہیں تھا، تو ان کا وہاں بیٹھے رہنا اور اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنا، اس پر جو ہے نا ان کے لیے یہاں وعید نازل ہوئی ہے اور ان کو عتاب سنایا گیا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کے ارواح کو فرشتوں نے قبض کیا اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، زیادتی کرنے والے تھے، مطلب یہ ہے کہ ہو گئے تھے تو مسلمان لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا انہوں نے اور مکے میں رہے۔ قالوا فیما کنتم، فرشتوں نے ان سے کہا کہ دین کے کس کام میں جو ہے نا آپ لگے رہے اور زندگی گزارتے رہے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کمزور تھے زمین میں، یعنی جس شہر میں ہم رہتے تھے تو عوام کمزور تھے اور نہ ہجرت کر سکتے تھے نہ اپنے ایمان کو ظاہر کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے اپنے ایمان کو چھپایا، اور جب یہ لوگ نکلتے تھے مجبوراً ہمیں بھی نکلنا پڑتا تھا۔ قالوا، تو فرشتوں نے ان سے کہا الم تکن ارض اللہ واسعتا فتہاجروا فیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی آپ ہجرت کرتے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اس سستی کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ زجر بھی ہے اور زجر کے ساتھ ساتھ تخویف اخروی بھی ہے، زجر کے ساتھ تخویف اخروی ہے، وساد مسیرہ، اور یہ بہت برا جو ہے نا کیا ہے ٹھکانہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، ہاں وہ لوگ جو ہے نا وہ یہ وعید ان کو شامل نہیں ہے جو کمزور تھے، من الرجال مردوں میں سے، والنسائی عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا يستطيعون حیلة، وہ طاقت نہیں رکھتے تھے تدبیر کا، یعنی ہجرت کی تدبیر کا کہ کوئی صلاحیت ان میں نہیں تھی اور طاقت نہیں رکھتے تھے، ولا يهتدون سبیلا، اور راستوں کے معلومات بھی نہیں تھی ان کو، بلکہ ان کے سامنے تو مدینہ کے شہر سے باہر بالکل کیا تھا، اندھیرا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کس طریقے سے چلیں گے، تو راستوں کا بھی راستوں کے رہنمائی بھی نہیں رکھتے تھے، اور اس طریقے سے تدبیر بھی نہیں، تدبیر کی صلاحیت بھی نہیں تھی ان کے اندر۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اب معذورین کا انجام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، تو فرماتے ہیں کہ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ان کے بارے میں امید ہے کہ اللہ ان کے خطا کو اور سستی کو کیا کرے، معاف کرے، کیونکہ ان کے پاس عذر تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا مہربان ہے، معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یجد فی الارض مراغما کثیرا، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک آدمی تھا اور اس کا نام تھا زمرہ. اس نے جب قرآن مجید کی آیت سنی الم تکن ارض اللہ واسع, تو اس نے ارادہ کر لیا ہجرت کا, لیکن بیمار تھا, خود چل نہیں سکتا تھا, اس لیے لوگوں سے کہا کہ مجھے چارپائی میں ڈال کر مدینہ لے جاؤ. تو لوگوں نے اس کو چارپائی میں ڈالا اور اٹھایا مدینہ لانے کے لیے. مقام تنعیم پہ جب پہنچے تو وہاں انتقال ہو گیا. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اس کے بارے میں, وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرَةً وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ. جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا, تو ابتدا کے اندر کیا ہے؟ ترغیب ہجرت ہے. یجد فی الارض مراغمن, پائے گا زمین کے اندر ٹھکانے, کثیرن بہت زیادہ, مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے نیت سے جو آدمی یعنی جو آدمی ہجرت کرے گا تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کر سکوں, اس شہر کے اندر دین پر عمل کرنا مشکل ہے, تو اس لیے جو آدمی ہجرت کرے گا وہ بہت سارے ٹھکانے پائے گا. یعنی ہر ملک کا دروازہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کھول دیں گے. اور ماضی قریب میں ہمارے سامنے مثال موجود ہے, افغانستان کے لوگوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا اور وہاں سے نکلے تو پاکستان نے اپنا دروازہ کھولا, ایران نے اپنا دروازہ کھولا, عرب ممالک نے اپنے دروازے کھولے, اور اس طریقے سے دنیا بھر کے اسلامی ملکوں نے اور اسی طریقے سے بہت سارے غیر مسلم ملکوں نے بھی اپنے دروازے ان کے لیے کھولے, اور وہ ہجرت کی جس سے نکلے تھے پوری دنیا میں پھیل گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے خبر دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر کیا ہے؟ بالکل سچی خبر ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی جس سے اپنے گھر سے نکلے گا, ہاں نہیں آیت پہلے آیت, وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرے گا, یجد فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا, وہ پائے گا دنیا زمین کے اوپر بہت سارے ٹھکانے, یعنی ان کو بہت سارے ٹھکانے ملیں گے, ہر ملک کا دروازہ جو ہے نا وہ اپنے لیے کھلا پائیں گے. وَسَعَةً, اور اسی طریقے سے رزق کے اندر اضافے کو پائے گا. ان کا رزق کم نہیں ہوگا کہ ہم نے تو سب کچھ اپنے ملک میں چھوڑ دیا, پتہ نہیں یہاں کیا ہوگا. تو رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وافر مقدار میں عطا فرمائیں گے. جو افغانی وہاں سے نکلے تھے, آج ہمارے ملک کے اندر بھی سب سے امیر وہی ہے, اور ساری دنیا میں گئے اور اس طریقے سے وہ امیر بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیے, اور رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار کے اندر ان کو عطا کر دیا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا, اور جو آدمی اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلے, اور ہجرت کس کے لیے کرتا ہو؟ اللہ و رسول, اللہ کے رسول کے لیے. ثم یدرکہ الموت, اور پھر راستے میں موت آتی ہے, موت اس کو جو ہے نا پا لیتی ہے, فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو اس کی ہجرت ثابت ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہجرت کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے, اس لیے کہ وہ ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلا تھا, اور اگرچہ منزل پہ نہیں پہنچ سکا درمیان میں موت واقع ہو گئی. جس طریقے سے وہ جو آدمی تھا توبہ کی نیت سے نکلا تھا, راستے میں موت واقع ہو گئی. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب, رحمت کے فرشتے بھی پہنچے, عذاب کے فرشتے بھی پہنچے, لڑ پڑے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم روح لے کر جائیں گے, عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم روح لے کر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبعث اللہ حکماً, فرشتے کو بھیجا انسان کی صورت میں, اور انہوں نے اس کو کیا بنا دیا؟ جج بنا دیا. اور اسے کیا کہا؟ قیس ما بین الارضین, دونوں طرف زمین ناپو. جہاں سے نکلا ہے اگر وہ گاؤں قریب ہے تو پھر عذاب کے فرشتے روح قبض کریں گے, جہاں جانے کا ارادہ ہے اگر وہ گاؤں قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتے روح قبض کر کے لے جائیں گے. جہاں سے نکلا تھا وہ جگہ قریب تھی, جہاں جانا تھا وہ جگہ دور تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے کو حکم دیا پھیل جا اس حصے کو حکم دیا کہ سکڑ جا, اور جب ناپا تو ایک بالش اس شیر کے قریب نکلا جس کی طرف جانے کا ارادہ تھا, اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو کیا کر لیا, قبض کر لیا. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی یہی پیغام دے رہے کہ جو ہجرت اللہ کے لیے ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلے راستے میں موت واقع ہو گئی تو اس کا اجر اور ثواب جو ہے نا اس کا وہ اللہ کے ہاں کیا ہو گیا, وہ ثابت ہو گیا, ٹھہر گیا, اس کو ملے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, جب آپ سفر پہ نکلے تو قصر کی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر آپ کو ڈر لائق ہو کہ کافر آپ کو ستائیں گے تو اب یہ قید اتفاقی ہے, دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو لیکن جب آپ سفر پہ نکلے ہیں تو قصر رخصت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو آپ کو دی گئی ہے, تو اس رخصت کو ہم نے قبول کرنا ہے اور قصر کی نماز جو ہے نا وہ ہم نے پڑھنی ہے, خوف دشمن کا ہو یا نہ ہو. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, کافر تمہارے کھلے دشمن ہے, اس لیے وہ موقع ضائع نہیں کرتے ہیں, خاص کر ان کو پتہ ہے کہ مسلمان جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو پھر ہر طرف سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, تو ایسے وقت میں مسلمان کو نشانہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے, اس لیے دشمن ایسے وقت میں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ خوف کی صورت کو نازل فرمایا. وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, جب آپ قوم کے اندر ہو تو آپ نماز پڑھائے, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ, صلاۃ خوف پڑھائے, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, مسلمان دو دستوں کے اندر تقسیم ہو جائے, لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے, ایک حصہ وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر پیرا دے اور ایک حصہ آپ کے پاس آپ کے پیچھے تحریمہ باندھے, تکبیر تحریمہ کہے اور نماز شروع کر لے. تو ایک دستے کو آپ ایک رکعت پڑھائیں گے, پھر یہ دستہ دشمن کے سامنے چلا جائے گا اور جو دشمن کے سامنے تھا وہ آ جائے گا, وہ ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھیں گے, آپ سلام پھیریں گے, اور یہ جو دونوں دستے ہیں اول اور دوسرا یہ اپنی ایک ایک رکعت بعد میں ادا کریں گے, یہ اپنی ایک ایک رکعت جو ہے بعد میں کیا کریں گے, تنہا تنہا ادا کریں گے. اب مرضی ہے وہاں ادا کرے جہاں کڑے ہے, یہاں ادا کرے جہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. تو یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے تمام ائمہ کے اقوال میں کیا ہو جائے گا, اتفاق ہو جائے گا, تطبیق ہو جائے گی, کوئی اختلاف نہیں رہے گا کہ ایک جماعت امام کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑی رہے اور ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑی ہو جائے, ایک رکعت پڑھے پھر یہ دشمن کے سامنے چلی جائے, جو دشمن کے سامنے کڑی تھی وہ آ جائے اور وہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے, امام اپنا سلام پھیرے اور پھر یہ جو دو جماعتیں ہیں اپنی بقیہ ایک ایک رکعت یہ الگ الگ جو ہے کیا کریں گے, ادا کریں گے, تنہا تنہا ادا کریں گے. اب مرضی ہے وہاں ادا کریں یا مرضی ہے یہاں پہ آ کر ادا کریں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور جب آپ قوم کے اندر موجود ہو, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, تو آپ صلاۃ خوف جو ہے نا پڑھائے, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, ایک جماعت آپ کے ساتھ کڑی ہو جائے, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور اپنا ہتھیار جو ہے نا وہ ساتھ لے لے, فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ, جب ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھے تو پھر یہ دشمن کے سامنے چلی جائے, وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, جو جماعت دشمن کے سامنے کڑی تھی وہ آ جائے, لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, جنہوں نے ابھی تک کوئی نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے, وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ, اور دفاعی جو ہے نا یعنی جنگی لباس وہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ پہنے رکھے, وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ رکھے, وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ, اس سے مراد کیا ہے جنگی لباس زرہ وغیرہ مراد ہے, وَأَسْلِحَتَهُمْ ہتھیار, وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. کافر وہ چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ آپ کو اسلحے سے غافل پائے اور آپ کو جو ہے نا آپ کے سامانوں سے غافل پائے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, اور پھر وہ آپ کے اوپر حملہ کرے ایک بارگی. تو اس لیے وہ ایسے وقت کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے صلاۃ خوف کا حکم نازل فرمایا تاکہ وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن من مطر او کنتم مرضا, اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے اگر تکلیف کے حالات ہے آپ کے پاس, بارش ہے یا یہ ہے کہ بیماری ہے. ان تضعوا اسلحتکم, ایسے وقت میں اگر آپ اپنا ہتھیار رکھ لے. وخذوا حذرکم, لیکن جنگی لباس جو ہے وہ پہن رکھا ہو, جنگی لباس پہن رکھا ہو اور ہتھیار اگر رکھ لے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا, اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم, جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرے. تو یہاں دوام ذکر کا حکم ہے, ترغیب ہے دوام ذکر کا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مستقل جو ہے نا وہ جاری رکھے, کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے, ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرے. فَإِذَتْ مَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور جب معمول کے حالات آپ کے پاس آ جائے, یعنی خوف کے حالات جب چھٹ جائے اور امن کے حالات واپس لوٹ کر آ جائے, فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, پھر معمول کی نماز پڑھنا شروع کر دے. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, معمول کے نماز کیوں پڑھے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو مومنین کے اوپر وقت مقرر پر فرض کیا ہے, لہذا پھر وقت مقرر کے اوپر نماز پڑھے اور معمول کی جو ہے نماز پڑھے. اور جنگ کے اندر تو یہ ہے کہ صلاۃ خوف کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے اگر صلاۃ خوف کے ساتھ پڑھنا بھی مشکل ہو تو پھر تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اگر تنہا جو ہے نا پڑھنا مشکل ہو تو پھر سواری کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو تمام کے تمام صورتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اور اگر سواری پر پڑھنے میں بھی خطرات ہو تو پھر ایسے وقت میں آپ نماز چھوڑ سکتے ہو اور جہاد کے مرحلے کو سر کرے, اور جہاد کا مرحلہ جب سر ہو جائے تو اس کے بعد پھر نماز پڑھے, قضا پڑھے. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون, اللہ تبارک و تعالی قتال کی ترغیب دیتے ہیں اور اس طریقے سے ہمت نہ ہارنے کا حکم دیتے ہیں. ولا تهنوا في ابتغاء القوم, قوم کا پیچھا کرنے میں آپ سست نہ پڑے, ہمت نہ ہارے. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون, اگر آپ تھکے ہوئے ہو اور بے آرام ہوئے ہو تو آپ کا دشمن بھی تو بے آرام ہوا ہے اور وہ بھی تھکا ہوا ہے, اس لیے کہ ایک ہی میدان کے اندر آپ آمنے سامنے تھے. کما تعلمون, جس طریقے سے تم بے آرام ہو گئے اس طریقے سے وہ بھی بے آرام ہو گئے. وترجون من اللہ ما لا يرجون, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تو امید ہے اس اجر ثواب کا جس اجر ثواب کی وہ امید نہیں رکھتے ہیں. تو جب وہ نہیں تکتا اور وہ ہمت نہیں ہارتا تو آپ کیوں ہمت ہارتے ہو؟ آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو یہ ترغیب الی القتال ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا اور اس طریقے سے حکیم ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. بنو مبرق خاندان کا ایک آدمی تھا بشر, اس نے, اور یہ منافق تھا, یہ بشر منافق تھا. رفاع جو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے چچا تھے ان کے گھر کے اندر انہوں نے نقب لگایا, داخل ہو گئے تو میں آپ کے سامنے واقعہ اس طریقے سے بیان کر تطبیق ہو جائے دونوں واقعات کے اندر. داخل ہو گئے تو اٹا چوری کیا, اور اٹا چوری کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہتھیار بھی اٹھائے. تیرے کے اندر سوراخ تھا تو جب نکلا گھر سے اور پیچھے پلٹ کر دیکھا, اٹا گرتا ہوا جو ہے نا وہ نظر آیا, تو اپنے گھر پہنچ کر پھر واپس پلٹ کر ایک یہودی کے گھر گیا, اس کے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ یہ امانت ہے اپنے پاس رکھ لیں اور پھر میں کل آپ سے لے لوں گا. حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ صبح اٹھے, دیکھا کہ اٹا غائب ہے اور ہتھیار غائب ہے, اور نشان کو پایا کہ وہ یہودی کے گھر تک جاتا ہے, وہ اس منافق کے گھر تک جاتا ہے بشر کے گھر تک. تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجئے کہ اس طریقے سے بشر میرے گھر کے اندر نقب لگا کر رات کو آئے تھے, اٹا بھی لے گئے اور اسی طریقے سے ہتھیار بھی لے گئے. یہاں بشر کا خاندان سارا کا سارا اٹھا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ رفا ہمارے اوپر تہمت لگاتا ہے, اور چور ہم نہیں ہے بلکہ چور تو یہودی ہے. اب یہودی بھی پریشن اس میں آ گیا, کیس کے اندر شامل ہو گیا اور داخل ہو گیا, اور یہاں ان لوگوں نے زور شور سے اپنے آدمی کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیا. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا. تو اب یہاں انزال کی حکمت کو اللہ بیان فرماتے ہیں, لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ فرمائیں کس طریقے سے فیصلہ فرمائیں, جس طریقے سے لوگ سمجھا دے آپ کو اپنا کیس, مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے دعوے کے اوپر آپ کے سامنے گواہ پیش کرے. تو ظاہر ہے غیب کا علم تو آپ کے پاس ہے نہیں, تو اسی کتاب کے مطابق آپ وہاں فیصلہ جاری فرمائیں گے. ولا تکن للخائنین خصیما, لیکن جو خیانت کرنے والے ہیں دغاباز, ان کی طرف سے آپ جھگڑنے والا نہ بنے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ سے فرمایا تھا کہ بغیر ثبوت کے آپ نے بشر کے اوپر الزام لگا دیا, کیونکہ ساری قوم پہنچ گئی تھی اور انہوں نے صفائی بیان کرنا شروع کر دیا. واستغفر اللہ, اللہ تبارک و تعالی سے بخشش طلب کرے, ان اللہ کان غفور رحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم, اور ان کی طرف سے نہ لڑے جو خیانت کرتے ہیں اور اس طریقے سے دغا رکھتے ہیں. انفسهم اپنے جی میں, یختانون انفسهم یعنی جو دھوکہ رکھتے ہیں دغا رکھتے ہیں, کس کے اندر؟ اپنے جی کے اندر. ان اللہ لا یحب من کان خوانا اسیما, اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو خیانت کرنے والے گناہگار ہیں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, لوگوں سے شرماتے ہیں اللہ سے نہیں شرماتے ہیں. وہ معاہم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اذ یبیتون ما لا یرضا من القول, جب یہ مشورے کرتے ہیں رات کو اور اس طریقے سے ایسے باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اللہ کے ہاں ان کے باتیں جو ہے نا وہ پسندے نہیں ہوتی. وکان اللہ بما یعملون محیطا, اللہ تبارک و تعالی ان کے کرتے درتے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. ہاں انتم ہا اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, تم لوگ جو ہے نا سنتے ہو, جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, تم لڑتے ہو بشر کی طرف سے دنیا کی زندگی میں. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر کون جو ہے نا وہ جھگڑے کرے گا ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قیامت کے دن. حقیقت حال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے. اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا ان کا کارساز قیامت کے دن. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ، جو آدمی کبیرہ گناہ کرے، او یظلم نفسہ، یا یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کرے، یجد اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے. ومن یکسب اسما فانما یکسبه علی نفسه، ضرورت توبہ ہے. جو آدمی کسی گناہ کا کسب کرتا ہے تو گناہ کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ کو جانتے ہیں، حکیمن اور مناسب سزا دیں گے. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو آدمی خطا کسی خطا کا کسب کرے گا، او اسمن یا گناہ کا، تو خطیہ سے مراد کیا ہے؟ صغیرہ گناہ مراد ہے. او اسمن سے مراد کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. ثم یرمی بھی بری، پھر اس کے ساتھ اس کا الزام لگاتا ہے کس کے اوپر؟ کسی بری آدمی کے اوپر. فقد احتمل، جیسے کہ یہاں پر بشر نے چوری کی تھی، الزام کس پر لگایا تھا؟ یہودی کے اوپر لگایا تھا. فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، پس اس نے کیا کر لیا؟ سر درا بہتان کو، بہت بڑے گناہ کو. ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ لہم طائفۃ منہم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت اگر آپ کے ساتھ نہ ہوتی، لہم طائفۃ منہم ایو ذلو کا، تو ان میں سے ایک جماعت نے تو ارادہ کر لیا کہ آپ کو جو ہے نا غلطی میں ڈالے اور غلط فیصلہ آپ سے کرا لے. وما یذلون الا انفسهم، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ غلطی میں نہیں ڈال رہے تھے مگر اپنے آپ کو. وما یذرونک من شیء، اور اس آپ اگر آپ کو یہ لوگ غلطی میں ڈالتے اور غلط فیصلہ آپ سے کراتے تو اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں تھا، نقصان ان کا تھا. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، حکمت کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم، علم شریعت دیا جس کا علم پہلے سے آپ کو نہیں تھا. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہے رات کے بہت زیادہ مشوروں کے اندر. الا من امر بصدقۃ، یعنی خفیہ جو جرگے ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ اکثر یہ کام جو شریر طبقہ ہوتا ہے، منافق طبقہ ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہے نا یہ کام کرتے رہتے ہیں دوسرے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. الا من امر بصدقۃ او معروف، ہاں خفیہ کام ایک اچھا ہوتا ہے کہ آپ صدقہ دے، خفیہ دے دے، اور اس طریقے سے کوئی اچھائی بلائی جو ہے نا کرے تو وہ خفیہ کرے. او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر آپ خفیہ باتیں کرتے ہیں تو یہ اچھا ہے. ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیه اجرا عظیما، اور جو آدمی ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم ان کو اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائیں گے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى، اور جو مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد ما تبین له الہدى، جبکہ کل چکی ہے اس پر جو ہے نصیدی راہ. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور چلے مسلمانوں کے راہ چھوڑ کر دوسرے راستوں میں، نولیہ ما تولا، تو ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف جو ہے نا یہ پھرا ہے. ونسلیہ جہنم، اور ہم جو ہے نا اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے. وساعت مسیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے. ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تخویف اخروی ہے برائے مشرکین. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، یعنی جو آدمی شرک کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اگر کوئی آدمی کبائر کا بھی مرتکب رہا ہو، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو یہ صراط مستقیم سے بہت دور نکل گیا، اور اس طریقے سے بھٹکے ہوئے راستوں میں بہت دور چلا گیا. یدعون من دونہ الا اناسن، مشرک نہیں پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، الا اناسن مگر عورتوں کو، کیونکہ جتنی جو ہے نا مورتیاں ہیں وہ تقریباً زیادہ تر عورتوں کے ہیں. وہ یدعون الا شیطان مریدا، اور یہ نہیں پکارتے ہیں مگر شیطان مرید کو، شیطان جو ہے نا مردود کو، اس لیے کہ بت کی عبادت شیطان کی عبادت ہے. یا بت لا تعبد الشیطان، باپ کیا کرتا تھا؟ بتوں کی عبادت کرتا تھا. لعنہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطان کو ملعون قرار دیا ہے. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وہ اعلان کر چکا ہے اپنی عداوت کا، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، میں ضرور جو ہے نا پکڑوں گا یا اللہ تیرے بندوں سے نصیب مفروضہ، حصہ مقرر، ضرور جو ہے نا گمراہ کروں گا. ولأذلنهم، اور میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا. ولأمنینهم، امیدیں دلاؤں گا گناہوں کی طرف. ولآمرنهم، حکم دوں گا ان کو. فليبتکن آذان الانعام، چیر ڈالیں گے یہ اپنے جانوروں کے کانوں کو. ولآمرنهم، اور میں ان کو حکم دوں گا. فليغيرن خلق الله، تو یہ بدلیں گے کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورتوں کو. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، جو آدمی شیطان کو دوست بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر، فقط خسر خسران مبینا، تو یہ آدمی صریح نقصان کے اندر داخل ہو گیا. یعدهم ویمنیهم، شیطان ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے عقائد کے باب میں. ویمنیهم، طرح طرح کو امیدیں دلاتا ہے اعمال کو کمزور کرنے کے لیے. وما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان کا وعدہ نہیں ہے مگر جھوٹا. اولئک مأواهم جہنم، بیان خسران ہے، ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور جہنم سے جو ہے نا یہ پھر بھاگنا نہیں پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، بشارت ہی ایمان والوں کے لیے، جن لوگوں نے ایمان لایا عمل صالح کرتے ہیں، ہم ان کو داخل کریں گے ایسی باغات کے اندر جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. فیہا ابدا، اور ہمیشہ جو ہے نا یہ ان باغات میں ہوں گے. وعد اللہ حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے سچا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا قول کے اعتبار سے کون ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، اہل کتاب کے یہود کہتے تھے کہ ہم دین کے اعتبار سے افضل ہے، نصارہ کہتے تھے کہ ہم دین کے اعتبار سے افضل ہے، اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم سب سے افضل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، زجر ہے، نہ تمہاری تمنا یہ کام آئے گی اور نہ ان کی تمنا یہ کام آئے گی، عمل کام آئے گا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، من یعمل سوءا یجز بہ، مدار عذاب کیا ہے؟ گناہ ہے، جو برائی کرے گا جزا پائے گا. ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا نہ مددگار پائے گا. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، مدار ثواب نیکی ہے، جو نیک کام کرے گا نہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، اور شرط یہ ہے کہ مومن بھی ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل معتبر نہیں ہے. فاولئک یدخلون الجنت ولا یظلمون نقیرا، یہ لوگ سارے جنت میں جائیں گے اور ان کے اعمال کے اجر ثواب کے اندر تل برابر کمی نہیں کی جائے گی. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه، اس آدمی سے ترغیب ہے جو ہے نا کس کی طرف؟ اتباع اسلام کی طرف. اس آدمی سے کس کا دین اچھا ہوتا، بہتر ہوگا؟ ممن اسلم وجهه للہ، جس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا اللہ کے، وہ محسن اور مومن ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیے ہوئے ہیں جو یکسو تھے، تو مطلب یہ ہے کہ ان صفات کے ساتھ صحابہ کرام متصف تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فضیلت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا. وللہ ما فی السماوات، اب مدار وجوب اطاعت جو ہے نا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کیوں واجب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کامل ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے ہر چیز، یعنی کمال علمی کا بیان ہے اللہ کی. ویستفتونک فی النساء، اور لوگ اجازت لیں گے آپ سے خواتین کے بارے میں. قل اللہ یفتیکم فیہن، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خواتین کے بارے میں اجازت دیتے ہیں، کیونکہ پہلے جو حکم نازل ہوا تھا یہ اسی حکم کی تنویر ہے. وَإن خفتم اللہ تقصدوا فی الیتامہ، یہ حکم پہلے نازل ہوا تھا تو اس کے بعد پھر یتیم بچیوں سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو, بشرطے کی کہ آپ عدل کرے اور انصاف سے جو ہے نا پیش آئے, تو اجازت مل گئی. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, لوگ جو ہے نا آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یتیم بچیوں کے بارے میں, قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتے ہیں, وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ, اور کتاب کے اندر جو حکم آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے یتیم بچیوں عورتوں کے بارے میں, الَّذِي لَا تُؤْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ, یہ ان کے بارے میں ہے کہ جن کو تم وہ مہر نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے, وَتَرْغَبُونَ أَن تُنْكِحُوهُنَّ وَلْمُسْ, اور تم جو ہے نا چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو حسن کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, اور پھر جو ہے نا ان کا مہر جو مقرر کیا گیا وہ ان کو نہیں دیتے ہو, اور اس طریقے سے ان کے صحیح باری جو ہے نا ان کو نہیں دیتے ہو, یہ وعید ان کے لیے تھی, عمر و ممانعت ان کے لیے تھی, وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ, اور اس طریقے سے وہ کمزور بچے, وَأَن تَقُومُوا, اور ان کا حق ان کو نہیں دیتے ہو, وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ جو ہے انصاف سے پیش آؤ, وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, اور جو خیر کرو گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, لہذا بلائی کے ارادے سے اگر آپ یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو اور اس طریقے سے ظلم اور زیادتی نہیں کرتے ہو تو کر سکتے ہو, نکاح کر لیں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا, اور اس طریقے سے اگر کسی خاتون کو خوف لائق ہو جائے شوہر کی طرف سے جو ہے نا لڑنے جھگڑنے کے اور اس طریقے سے رشتہ ٹوٹنے کے, او اعراضن یا اعراض کے, فلا جناح علیہما, تو کوئی جو ہے نا گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر, ای یصلحا بینہما صلحن, کہ آپس میں کیا کرے صلح کرے, اور صلح اس طریقے سے کرے, والصلح خیر, اور صلح جو ہے نا وہ لڑنے جھگڑنے سے نزاع سے اور اس طریقے سے طلاق سے بہتر ہے. یعنی جب خاتون دیکھتی ہے کہ شوہر جو ہے نا وہ نکاح رشتے کو ختم کر سکتا ہے اور اس طریقے سے منہ پھیر سکتا ہے تو وہ اپنا مہر جو ہے نا معاف کر دے یا مہر کا کچھ پیسہ ان کو دے دے تاکہ رشتہ جو ہے نا خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھے, تو ایسے کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُسُ أَشُّحَّ, دلوں کے سامنے حرص جو ہے نا موجود ہے, لہذا اگر عورت مہر کو معاف کر دے گھر بنانے کے لیے یا مہر کا کچھ حصہ جو ہے نا معاف کر دے گھر بنانے کے لیے تو جائز ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اور اگر تم بھلائی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, اگر کسی کے پاس بہت ساری بیویاں ہیں, دو ہے, تین ہے, چار ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز تم انصاف نہیں کر سکو گے عورتوں کے درمیان. ولو حرصتم, اگرچہ آپ کو حرص ہو انصاف کا, پھر بھی جو ہے نا آپ انصاف نہیں کر سکو گے, کمی بیشی ضرور ہوگی, لہذا اتنا کرے. فلا تمیل و کل المیل, پورا طریقے سے ایک بیوی کی طرف مائل نہ ہو. فتذروها كالمعلقة, کہ دوسرے کو جو ہے نا اس طریقے سے چھوڑے جیسے کہ لٹکی ہوئی چیز. وان تصلحوا وتتقوا, اور اگر جو ہے نا حال کے اندر اپنے اعمال کو درست رکھو گے, وتتقوا, اور استقبال کے اندر جاتی سے جو ہے نا کیا کرو گے بچتے رہو گے, فان اللہ کان غفور رحیم, تو جو وہ جو معمولی یعنی جو دل کی محبت ہے ایک طرف جو ہے نا زیادہ ہے دوسری طرف کم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے. ویتفرق یغنی اللہ کل من ساعتہ, اور اگر میاں بیوی جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ رشتہ نہیں چل سکتا اور پھر جو ہے نا وہ جدائی کی طرف چلے جاتے ہیں اور جدائی واقع کرتے ہیں, تو پریشان نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو ہے نا خزانوں سے ہر ایک کو دوسرے سے مستغنی کرے گا, میاں کو بیوی سے اور بیوی کو میاں سے طلاق واقع ہونے کے بعد. اس لیے کہ سب سے بڑا سہارا اللہ کے بندوں کا وہ اللہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مستغنی کریں گے کل من سے آتے ہی ہر ایک جو ہے نا اپنے خزانوں سے. وکان اللہ واسعا حکیما, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بہت جو ہے نا وسیع ہے اور وہ حکمت والا ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, مالکیت باری تعالیٰ, اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. ولقد وصینا الانسان ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم, اور ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے گزری ہے جن کو کتابیں آسمانی کتابیں دی گئی تھی, وایاکم, اور آپ کے لیے بھی یہی وصیت ہے, ان اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. زجر ہے اگر تم انکار کرو گے اور کفر اختیار کرو گے تو اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ جو کچھ آسمان وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے اور تمام خوبیوں کا مالک ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. دلیل غنا اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور کارساز ہونے کے حصے سے اللہ کافی ہے. اِيَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تمہیں زمین سے ہٹا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے کر آئیں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا, اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے, کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف آ جاؤ اور اس طریقے سے اطاعت کی طرف آ جاؤ, معصیت کے راستوں کو چھوڑ دو. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, یہ ترغیب الاخرت ہے. جو آدمی دنیا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے, لہذا آپ آخرت کو مانگے. وکان اللہ سمیع بصیر, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درخواستوں کو آپ کے فریادوں کو سننے والا اور آپ کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, ایمان والو انصاف کے ساتھ کڑے رہو, شہداء للہ اللہ کے لیے گواہی دو, ولو علی انفسکم اگرچہ وہ گواہی بظاہر آپ کے خلاف کیوں نہ ہو, اول والدین یا آپ کے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو, اول اقربینا یا آپ کے قریب عزیز و قارب کے خلاف کیوں نہ ہو, ایکن غنیاً اگر مشہود علیہ غنی ہے, او فقیرن یا فقیر ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے حق کی گواہی دینی ہے, فاللہ اولا بہما, اللہ ان سے بھی زیادہ کیا ہے, خیر خواہ ہے. فلا تتبعوا الہوا, لہذا آپ خواہشات کا اتباع نہ کرے. ان تعدلوا, خواہشات کا اتباع کر کے اور حق سے جو ہے نا آپ تجاوز اختیار نہ کرے. وَإِن تَلْبُوا أَوْ تُعْرِضُوا, کج بیانی جو ہے نا نہ کرے, او تُعْرِضُوا اور یعنی اگر کج بیانی کرو گے یا اعراض کرو گے حق سے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بھی خبر ہے, لہذا کج بیانی بھی نہ کرے اور اس طریقے سے حق سے اعراض بھی نہ کرے. کج بیانی کرو گے, حق سے اعراض کرو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کے رسول کے اوپر, والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اوپر نازل فرمایا ہے, والکتاب الذی انزل من قبل, اور ان کتابوں کے اوپر اجمالاً ایمان لے کر آؤ جو قرآن مجید سے پہلے نازل کیے گئے ہیں, جن کو اللہ پاک نے قرآن مجید سے پہلے نازل کیا. وما یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر, جو انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور فرشتوں کی آسمانی کتابوں کی رسولوں کی اور قیامت کے دن کے, فقد ضل ضلالا بعیدا, یہ گمشدہ راستوں کے اندر بٹکے ہوئے راستوں کے اندر بہت دور چلا گیا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا, جنہوں نے ایمان لایا پھر مرتد ہو گئے, کفر اختیار کیا پھر ایمان لایا پھر مرتد ہو گئے, ثم ازدادوا کفرا, اور پھر کفر کے اندر جو ہے نا بہت آگے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے, ولا لیہدیہم سبیلا, اور نہ اللہ تبارک و تعالی ان کے رہنمائی کرنے والے ہیں جنت کے راستے کی طرف. بشر المنافقین بأن لهم عذاباً أليماً, زجر ہے منافقین کے لیے کہ آپ خبر دیں منافقین کو, بأن لهم عذاباً أليماً, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے. الذين يتخذون, یہ منافقین کی خباستیں ہیں, الذين يتخذون الكافرين أولياء, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کافروں کو دوست بنا رکھا ہے, من دون المؤمنین, مسلمانوں کو چھوڑ کر. أيبتغون عندهم هم العزة, یہ لوگ تلاش کرتے ہیں کافروں کے ہاں عزت کو, حالانکہ فإن العزة لله جميعا, عزت ساری جو ہے نا کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. وقد نزل عليكم في الكتاب, یہ تیسری خباثت ہے, اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا تمہارے اوپر کتاب کے اندر, ان اذا سمعتم آیات الله يكفر بها ويستهزأ بها ويستهزأ بها. کہ جب یہ لوگ جب تم سنو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تو کفر انکار کرو گے اور مذاق اڑاؤ گے. فلا تقعدوا معهم, تو آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھے, آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھے. حتی یخرجوا فی حدیث غیرہ, جب تک جو ہے نا یہ کسی اور بات میں نہ لے گے. یعنی ان کا کام یہ ہے کہ آیات قرآنی کا مذاق اڑانا اور اس طریقے سے جو ہے نا انکار کرنا. لہذا جب کسی مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہو اور وہاں آپ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت سنتے ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ منافقین کو وہاں پر پاتے ہو کہ وہ انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں آیت قرآن کی, فلا تقعدوا معهم, تو آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھے. حتی یخوض فی حدیث غیرہ, جب تک جو ہے نا یہ کسی اور بات کے اندر داخل نہ ہو جائے اور اس طریقے سے ان باتوں کو نہ چھوڑے, اس وقت تک آپ ان کی مجلس کی طرف لوٹ کر نہ آئے. انکم اذا مثلہم, اگر آپ ایسے مجلس کے اندر بیٹھے رہیں گے جس مجلس کے اندر قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہو اور مذاق اڑایا جاتا ہو, تو پھر آپ بھی ان جیسے ہوں گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیع, اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرنے والے ہیں منافقین کو اور کافرین کو جہنم کے اندر سب کے سب, کیونکہ منافقین بھی کافر ہے. جب کافر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جہنم کے اندر کیا کریں گے, اکٹھا کریں گے. الذین یتربصون بکم, یہ منافقین کی ایک اور خباثت ہے. الذین یتربصون بکم یعنی یہ لوگ جو ہے نا یہ تاک میں رہتے ہیں تمہارے بارے میں. فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم, جب آپ کو کامیابی ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو فوراً کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وإن کان للکافرین نصیب, اور اگر کافروں کو کچھ ملتا ہے قالوا, تو کہتے ہیں کہ ألم نستحوذ علیکم, کیا ہم تم پر غالب آنے والے نہیں تھے. ونمنعکم من المؤمنین, اور ہم نے تمہیں بچا لیا مومنین سے, تو لہذا جو کچھ آپ کو ملا ہے اس میں ہمیں حصہ دو. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان عملی فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن. ولیجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے کافروں کو مومنین کے اوپر غلبے کا راہ. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دیں گے. لفظ مشاکرت استعمال ہے, لیکن پہلے جو ہے نا آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پر بحذف المضاف ہے یخادعون رسول اللہ, منافقین اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دیں گے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, یہ خباثت نمبر 6 ہے, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, دکھلاوی کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے ذکر نہیں کرتے ہیں مگر بہت کم, مطلب ایک دل سے تو یہ کافر ہیں. مذبذبین بین ذالک, اور یہ خباثت نمبر 7 ہے, شک میں ہے کفر اور ایمان کے درمیان. لا الہ الا هو ولا الہ الا هو, نہ مسلمانوں کے ساتھ ہے نہ کفار کے ساتھ ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اللہ تبارک و تعالی جس کو گمراہ کرے تو اس کے لیے آپ ہدایت کے راہ کو نہیں پائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء, ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ, جیسے کہ پہلے ممانعت آئی ہے موالات کی. من دون المؤمنین, مسلمانوں کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا ارادہ کرتے ہو ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کہ لے تم پر جو ہے نا الزام. ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کہ لے لے الزام اللہ کا اپنے اوپر, سری الزام جو ہے نا اللہ کا اپنے اوپر لے لے. ان المنافقین, تحقیق منافق فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کی نیچی طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا, آپ ان کے لیے مددگار نہیں پائیں گے. الا الذین تابوا واصلحوا, بشارت ہے مخلصین کے لیے, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اور اپنے اعمال کو درست کیا. واعتصموا بحبل باللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا. واخلصوا دینہم, اور اس طریقے سے اپنے دین کو اور اعمال کو خالص کیا ریا سے. واخلصوا دینہم للہ, فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, تو یہ لوگ جو ہے نا ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اجر عظیم جو ہے عطا فرمائیں گے. ما یفعل اللہ بعذابکم, ان شکرتم. کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اگر تم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کو بجا لاؤ گے. وہ آمد تو یوان جو ہے نا لاؤ گے. وکان اللہ شاکر علیما, اللہ قدردان ہے. لا یحب اللہ الجہر بسوئی من القول, اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں کہ برائی کسی بری بات کو جو ہے نا آپ منظر عام اس کا اظہار کرے اور منظر عام پر لے کر آئے. الا من ظلم, ہاں اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو مظلوم ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے. وکان اللہ سمیعا علیما, اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور اس طریقے سے علم رکھنے والا ہے. ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوئن, اگر تم کسی خیر کو جو ہے نا کیا کرو گے, چھپاؤ گے, ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے, او تعفو عن سوئن یا کسی جو ہے نا گناہ سے برائی سے جو ہے نا درگزر کرو گے, فإن اللہ کان عفوا قدیرا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود قدرت کے درگزر کرنے والے ہیں, آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله, یہ زجر ہے علی کتاب کے لیے. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کرتے ہیں, پیغمبروں کے انکار کرتے ہیں, ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله, اور وہ چاہتے ہیں کہ فرق واقع کرے اللہ کے درمیان اور پیغمبروں کے درمیان, اللہ پر ایمان رکھے پیغمبروں کے انکار کرے. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض, کہتے ہیں کہ ہم بعض ایمان پر بعض انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں, بعض پر ایمان نہیں, بعض کے انکار کرتے ہیں. ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا, اور چاہتے ہیں کہ تجویز کرے درمیانی راستے کو. اولئک هم الكافرون حقا, یہ سچے پکے کافر ہے. وآتنا للكافرین عذابا مهینا, ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. والذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر اور پیغمبروں کے اوپر. ولم یفرقوا بین احد منہم, اور پیغمبروں کے اندر تفریق واقع نہیں کرتے ہیں, سب پر ایمان رکھتے ہیں. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کریں گے ان کے اعمال کی اجور. وکان اللہ غفور رحیم, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک, یہ اہل کتاب منافقین کی خباستوں کے بیان کرنے کے بعد اہل کتاب کی خباستوں کو بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہے نا وہ آپ سے مطالبہ کریں گے ان تنزل علیہم کتابا من السماء, کہ ان کے اوپر جو ہے نا کوئی کتاب آسمان سے نازل کی جائے اور ان کے پاس جو ہے نا کوئی پیغام آ جائے. فقط سألوا موسیٰ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا سوال اس سے پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. اکبر فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک, اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بڑے جو ہے نا بڑا سوال کیا تھا. فقالوا ارنا اللہ جہرۃ, انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ علانیت دکھائے. فاخذتهم الصاعقہ, پکڑا ان کو جو ہے نا سخت آواز نے. بظلمہم, ان کی گستاخی کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجلہ, اور پھر انہوں نے جو ہے نا اس ظلم کے اوپر جو دوسرا ظلم کیا وہ کیا تھا کہ بچلے کو معبود بنایا. من بعد ما جاءتهم البینات, واضح جو ہے نا دلائل آنے کے بعد. فعفونا عن ذالک, ہم نے ان کی اس خطا کو بھی معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا تھا, غلبہ دیا تھا ان کے اوپر اور رعب دیا تھا. ورفعنا فوقهم الطور, ہم نے ان کے اوپر جو ہے نا طور کو اٹھایا, یعنی ان کی خباثت نمبر تین ہے کہ یہ حق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حق منوانے کے لیے طور کو ان کے اوپر اٹھایا. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا, ان کی ایک اور خباثت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ شہر کے اندر داخل ہو تو اس طریقے سے جو ہے نا عاجزی کے ساتھ داخل ہو. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت, ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم توڑ کر شکار کی طرف نہ جانا, یہ گئے تھے. واخذنا منهم ميثاقا غليظا, اور ہم نے جو ہے نا ان سے اس سے پہلے بہت سخت جو ہے نا وعدے لیے تھے اور انہوں نے ان کو توڑا تھا. وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء, وعدے توڑنے کی وجہ سے, آیات کے انکار کی وجہ سے, انبیاء کے قتل کی وجہ سے ناحق طریقے سے. وقولہم قلوبنا غلفن, اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پردے ہمارے دل کس کے اندر ہے, پردوں کے اندر ہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ان کی دلوں کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا, اب جو ہے نا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا, اور ان کے کفر کی وجہ سے اور اس طریقے سے جو ہے نا
جو انہوں نے یعنی الزام لگایا تھا مریم کے اوپر, یعنی تہمت لگائی تھی, بہت بڑی جو ہے تہمت لگائی تھی اس قول کی وجہ سے. وقولہم, اور ان کی اس قول کی وجہ سے, انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم, کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. رسول اللہ, جو اللہ کے رسول تھے, وما قتلوہ وما صلبوہ, حال یہ ہے کہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا تھا. ولیکن شبہ لہم, یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملے کو ان کے اوپر مشتبہ کیا تھا. وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ, اور جو لوگ اس مسئلے کے اندر اختلاف کر بیٹھے تھے ابھی تک جو ہے نا وہ شک کے اندر پڑے ہوئے, ما لہم بہ من علم, ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے, الا اتباع الظن, بس وہ ظن کے جو ہے نا اتباع کیے ہوئے ہیں. وما قتلوہ یقیناً, اور انہوں نے قتل نہیں کیا یقین کے ساتھ, بل رفعہ اللہ علیہ, بلکہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا. وکان اللہ غفور عزیزا حکیما, اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ, اہل کتاب جو ہے نا وہ نہیں, بعد جو ہے نا اہل کتاب میں سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائیں گے ان کے موت سے پہلے. ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا, قیامت کے دن جو ہے نا اس پر گواہ ہوں گے. فبظلمہم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم, یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا تھا, جو موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں حرام کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا شریعت تک. تو پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنا یہ کیا ہے؟ عقاب ہے. اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. وبصدہم عن سبیل اللہ, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستوں سے جو ہے نا رکنے کی وجہ سے, وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا, واخذہم الربا, رشوت لینے کی وجہ سے, وقد نہوا عنہ, جبکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ رشوت نہ لیا کرے, واکلہم اموال الناس, اور اس طریقے سے لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے, بالباطل ناجائز طریقے سے, وآتنا, تو اس وجہ سے یہ ان کے گناہ تھے, ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سارے حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا. وآتنا للکافرین منہم عذاب علیما, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے. لیکن الراسخون فی العلم, بشارت ہے برائے مومنین اہل کتاب, لیکن جو راسخ فی العلم تھے ان میں سے, والمومنون, اور جو مومن تھے, یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, ایمان رکھتے تھے وہ جو ہے نا وہ ایمان رکھتے ہیں کس کے اوپر؟ اس کتاب کے اوپر جو آپ کے اوپر نازل کی گئی, ان کتابوں کے اوپر جو اس سے پہلے نازل کی گئی. والمقیمین الصلاۃ, اور اس طریقے سے نماز قائم کرتے ہیں. والمؤتون الزکاۃ, اور زکات دیتے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الاخر, ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر قیامت کے دن کے اوپر. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, ہم ان کو ان کے ان حسنات کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, اللہم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور, اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر بک نستعین, اللہم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. خدایا ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, خدایا ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما, خدایا جتنے لوگ ہمارے سر شریک ہے مولا عز و جل ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرما, جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما, ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما, جو بیمار ہے مولا عز و جل سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی وحی نازل ہوئی ہے، اور اس کی کیفیات کیا تھیں؟ یہ تفاصیل علم التفسیر کا لازمی جز ہے. آپ پر جو وحی کی ابتدا کا واقعہ ہے، اس کی کچھ نہ کچھ تاریخ ہر مسلمان جانتا ہے. اور واقعہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اول ما بدع به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ، بخاری شریف میں. اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ وحی ہے، اور عام امتی کا خواب وہ ہرگز کوئی شرعی دلیل یا شرعی برہان نہیں ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی نے ایک خواب دیکھا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے یہ خط لکھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میں نے دیکھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشرب الخمر، شراب پیو. کیسی عجیب بات. اور اس شخص نے پورے ہندوستان کے علماء سے کہا مجھے اس کا جواب دیجئے، کیا مطلب ہے اس کا. اور اس کا بہترین جواب حضرت نے دیا، وہ یہی کہ اگر یہ خواب، اگرچہ آپ نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا ہے، لیکن قاضی عیاض فرماتے ہیں لِأَنَّ الرَّائِ غَيْرُ بَابِتْ، جو دیکھنے والا ہے اس کے حافظے کا اعتبار نہیں ہے. حالانکہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، مَنْ رَآنِ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے، اور شیطان میری شکل و صورت میں آنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس کسی نے خواب دیکھا ہے اس کا جو حافظہ ہے، اس کی جو یادداشت ہے اور اس کی جو سوچ ہے، وہ 100% درست ہو اور 100% شریعت کے مطابق ہو، یہ اسلام کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اس لیے اس قسم کے خواب کہ جس میں اللہ اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، یا دین اسلام کے اصول اور ضوابط کے خلاف کچھ کہا جا رہا ہو، علماء کہتے ہیں ایسے خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن جو نبی کا خواب ہوتا ہے اس کے اوپر نبی کے لیے عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. جیتے جاگتے تو حضرت نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ نبوت کا خواب وحی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت کے مطابق کر دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، غار حرا میں آپ موجود تھے اور آپ کے پاس فرشتہ آیا اور فرشتے نے کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں وہ نہیں جو پڑھ سکے، یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کا ترجمہ ایسے ہوگا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ترجمہ فرماتے تھے، میں وہ نہیں جو پڑھ سکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری مرتبہ فرشتے نے آپ کو قریب کیا اور آپ سے کلام الہی اور وحی، اس کا فیض آپ کو نصیب ہوا، آپ کو ملا، اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے روانہ ہو گئے گھر کی طرف. اور گھر میں تشریف لے جا کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ خدیجہ، آج غار میں میرے پاس ایک عجیب و غریب مخلوق آئی، فرشتہ آیا، اور اس نے مجھے اپنے قریب کیا یہاں تک کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ایسے الفاظ اور کلمات کہے کہ وہ الفاظ اور کلمات بہت زیادہ باعث تسلی تھے. اور یہی اصول ہے، یہی طریقہ ہے کہ انسان کی جو زوجہ ہوتی ہے وہ اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، مشکل وقت میں ساتھ دینے کے لیے ہوتی ہے. پنکھا دیکھو ذرا، پنکھا چلاؤ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 3 سال تک نازل نہیں ہوئی. غور سے سنیے گا، توجہ رکھیے گا. اور یہ جو 3 سال تک وحی نازل نہیں ہوئی ہے، یہ کہلاتا ہے زمانہ فترت وحی. ان 3 سالوں میں وحی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تیاری کی جا رہی تھی، اور آپ کے اندر وہ مخصوص صلاحیتیں پیدا کی جا رہی تھیں کہ ان کے آنے کے بعد قرآن کریم اور اللہ کے کلام کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ضروری صفات ہیں، مثلا شق صدر آپ جانتے ہیں کتنی مرتبہ ہوا ہے، باقاعدہ علماء کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ کو بھیج دیا گیا تھا، وہاں بھی شق صدر ہوا ہے. اور دوسری مرتبہ حضرت ام ہانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صاحبہ، ان کے گھر پہ آپ آرام فرما رہے تھے کعبہ کے قریب میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے آپ کا سینہ کھولا، وَمَلَأَهُ نُورًا وَإِيمَانًا، اور وہ سینہ اس کو نور اور ایمان سے بھر دیا، کسے؟ نور اور ایمان سے بھر دیا. یہ جو نور اور ایمان سے بھر دینے کا کہا گیا ہے، یہ وہی خاص قسم کا ملکہ ہے، یہ وہی خاص قسم کا نبوت کے صلاحیتیں ہیں اور نبوت کے تقاضے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے تھے. ان 3 سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی فرشتہ جو فرشتہ غار حرا کے اندر آیا تھا، وہ ایک مرتبہ پھر ظاہر ہوا ہے. آسمان و زمین کے درمیان میں 70,000 اس کے پر ہیں، جبرائیل امین ان کا نام ہے، اور اتنے زیادہ طاقتور فرشتے ہیں کہ صدوم کی بستیاں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کو الٹ دو، فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کی جو چھت تھی وہ نیچے کر دی اور جو نیچے کا حصہ تھا وہ اوپر کر دیا. ماموریہ کی بستیاں، قوم لوط والے، اس طرح وہ اقوام جنہوں نے انبیاء کرام کے خلاف عمل کیا یا اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف کام کیے، ان پر عذاب کا جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ جبرائیل امین کے ذریعے ہی ہوتا تھا. اب یہاں سے ایک اہم بحث شروع ہوتی ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں وہ تو سورہ علق کی ہیں. کس کی ہیں؟ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیتیں ہیں، 5 آیتیں. لیکن بخاری شریف کتاب التفسیر، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں وہ سورہ مدثر ہے. کیا ہے؟ اب یہاں پہ علماء کرام تفصیل کرتے ہیں اور اس کے اوپر غور و فکر اور تحقیق بھی کرتے ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں سورہ علق ہے، اور بخاری شریف میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں وہ سورہ مدثر ہے. تو ان دونوں میں سے کون سی بات زیادہ مضبوط ہے، اور کون سی بات پہ یقین کیا جائے گا، کون سی بات میں تاویل کی جائے گی، یہ ایک مفسرین کا تحقیقی مسئلہ ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، جو بخاری شریف کے شارح بھی ہیں اور حافظ الدین والدنیا بھی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے اس طرح فرمایا ہے کہ اصل میں جو بخاری شریف میں روایت ہے، یہ مسئلہ آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ ہاں، اس کو نوٹ کریجئے کہ اصل میں جو بخاری شریف میں حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے وہ مختصر ہے، اور مختصر اس طرح ہے کہ اس میں فترت وحی کے بعد کا ذکر ہے، فترت وحی سے پہلے کا ذکر نہیں ہے. دوبارہ سن لیں، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو موجود حدیث ہے، میں یہ ایک مسئلہ ہے نا، آپ سے ایک آدمی کہے کہ مولوی صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں سورہ علق کی ہیں، آئیے میں آپ کو بخاری شریف کتاب التفسیر میں حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت دکھاتا ہوں، اور اس روایت میں ہے کہ اول ما نزل یا ایھا المدثر، جو سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں وہ یا ایھا المدثر ہے. اس مسئلے کا جواب حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فیض الباری میں دیتے ہیں، فتح الباری میں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت جابر کی روایت ہے یہ مختصر ہے، اس میں اختصار ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس روایت کے اندر نازل ہونے والی وحی سے مراد فترت وحی کے بعد شروع ہونے والی وحی ہے. فترت وحی کیا ہے؟ وہ 3 سال جو وحی نازل نہیں ہوئی ہے، اس کا ذکر اس میں موجود نہیں ہے. اور پھر آگے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے باب بدء الوحی میں، باب بدء الوحی میں امام زہری رحمت اللہ علیہ سے یہی روایت نقل کی ہے، اور وہاں پہ بدء الوحی کے اندر جو روایت نقل کی ہے اس میں سورہ علق کا ذکر موجود ہے. تو پتہ چلا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اختصار ہے، اور امام ابن شہاب زہری کی روایت میں اختصار نہیں ہے جو بدء الوحی میں موجود ہے. اس لیے یہاں پہ سورہ علق کا ذکر موجود نہیں، اور وہاں پہ سورہ علق کا ذکر موجود ہے. مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور امت اس بات پہ متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے نازل ہونے والی جو آیتیں ہیں وہ سورہ علق ہی کی ہیں. اور اس طرح بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس روایت کے اندر ہم اختصار کو نہیں مانتے، کون سی روایت میں؟ کتاب التفسیر جابر ابن عبداللہ. اگر اس روایت میں ہم اختصار کو نہیں مانتے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد نزول وحی سے بعد فترت الوحی ہے، قبل فترت الوحی نہیں ہے. سمجھے؟ یعنی حضرت جابر جو وحی کا بیان فرما رہے ہیں اس سے حضرت جابر کی مراد وہ 3 سال کے وقفے کے بعد نازل ہونے والی وحی ہے، 3 سال سے پہلے نازل ہونے والی وحی اس کا ذکر حضرت جابر نے نہیں کیا ہے. سمجھ گئے؟ تو 2 جوابات ہو گئے. ایک جواب علامہ ابن حجر کا، حضرت نے فرمایا کہ روایت میں اختصار ہے، اور دوسرا جواب وہ بھی علماء اور محدثین نے دیا ہے کہ اگر روایت میں اختصار مشکل ہے تو پھر یہ جواب ہوگا کہ حضرت جابر کی مراد وہ زمانہ فترت وحی کے بعد ہے، زمانہ فترت وحی کے پہلے نہیں ہے. اسی طرح یہ جواب بھی ایک دیا گیا ہے کہ دیکھیے سورہ علق جو نازل ہوئی ہے وہ مکمل طور پہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، بلکہ صرف 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد جو مزید آیتیں ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی. اور یہ عین ممکن ہے کہ حضرت جابر کی مراد مکمل نازل ہونے والی سورت ہو اور مکمل پہلی مرتبہ نازل ہونے والی سورت وہ مدثر ہوگی، اس لیے یہ حدیث درست ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی غلطی یا اختصار اس سورت میں موجود نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ تین باتیں ہو گئیں ٹوٹل، ایک روایت کے بارے میں تین باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات تو وہی کہ روایت کے اندر اختصار ہے، دوسرا جواب یہ دیا کہ حضرت جابر کی مراد وہ فترت وحی سے قبل کا زمانہ ہے، فترت وحی سے بعد کا زمانہ نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب یہ کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد وحی سے مکمل طور پر نازل ہونے والی وحی ہے، اور باقاعدہ تھوڑی تھوڑی آیتیں یا تھوڑی تھوڑی سورتیں نازل ہونا اس سے مراد نہیں ہے۔ اسی طرح امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اور اس روایت میں اس طرح ہے کہ نزول وحی سے قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا کہ اے خدیجہ، جب میں خلوت میں جاتا ہوں، جب میں اکیلا ہو جاتا ہوں تو کوئی مجھے آواز دیتا ہے، یا محمد یا محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مخلوق نے مجھے آج پکارا ہے، یا محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے اور بڑی عجیب روایت ہے، روایت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو کوئی مخلوق مجھے آواز دیتی ہے، اور کیا آواز دیتی ہے؟ یا محمد۔ اسی طرح روایت میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں، یا نجیح، یا راشد، اے کامیاب ہونے والے، اے ہر چیز میں آگے بڑھنے والے، اور محمد کا معنی بھی یہی ہے، تعریف جس کی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوتے تھے، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی گئی اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھا گیا، سورہ فاتحہ پڑھی گئی۔ ان روایات کی بنا پہ، یہ جیسے امام بیہقی نے نقل کی ہیں اور اس کے علاوہ چند اور روایات، ان روایات کی بنا پہ جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں اور تفسیر کے اندر جن کا اتنا عظیم مقام ہے کہ ان کے بغیر مفسرین کا ذکر نامکمل ہے، علامہ زمحشری، جانتے ہو تفسیر ہے کشاف جنہوں نے لکھی ہے، تو امام زمحشری نے تفسیر کشاف کے اندر یہ بات کہہ دی ہے، اول ما نزل سورۃ الفاتحہ، پہلی نازل ہونے والی آیت یا پہلی نازل ہونے والی سورت وہ سورہ فاتحہ ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو علامہ زمحشری نے کہا ہے یہ بات درست نہیں ہے، عجیب بات ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دے دیتے ہیں لیکن وہ خطا تو انسان سے ہوتی ہے۔ امام زمخشری رحمت اللہ علیہ نے جو کہا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات درست نہیں ہے. کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ اور اس مسئلے کا جو بہترین جواب دیا ہے وہ حضرت امام الاثر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہے اس کو، اور وہ جواب سمجھ میں آنے والا بھی ہے اور مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی چند دیگر آیات کی طرح دو مرتبہ نازل ہوئی ہو. کتنی مرتبہ؟ دو مرتبہ. پہلی مرتبہ جو سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، یہ جو امام بیہقی نے روایت نقل کی، پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ کے نازل ہونا یہ بحیثیت ذکر کے ہے یا بحیثیت دعا کے ہے؟ یا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، سمجھ گئے؟ یہ بحیثیت قرآن کریم کے جز یا قرآن کریم کی سورت کے نہیں تھا بلکہ بحیثیت ذکر کے تھا. اور دوسری مرتبہ جو سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے باقاعدہ بسم اللہ کے ساتھ، وہ بحیثیت قرآن کریم کے جز کے ہے اور قرآن کریم کی سورت کے ہے، قرآن کریم کی آیت کے ہے. اس لیے دونوں روایات کے اندر تطبیق پیدا ہو گئی ہے، اور علامہ زمخشری نے کہا کہ سب سے پہلے سورت فاتحہ نازل ہوئی یعنی بحیثیت ذکر کے، اور دیگر علماء امت اور جمہور نے کہا سب سے پہلے سورت علق کی آیتیں نازل ہوئیں بحیثیت قرآن کریم کے. تطبیق ہو گئی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو یہ مسئلہ حل کرنا آپ حضرات کے لیے ضروری ہے. تین باتیں ہو گئی ہیں. پہلی بات حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت، دوسری بات امام بیہقی کی روایت جو دلائل النبوہ میں ہے، اور اس میں انہوں نے یہ عجیب روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخلوق یعنی جبرائیل امین آواز دیتے تھے، اور آواز دینے کے بعد جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. حالانکہ جمہور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور علماء امت اس بات کی وضاحت فرما چکے ہیں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت سورہ علق ہے. جواب امام انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس کا بہترین جواب دیا ہے، اور یہی فرمایا کہ امام زمخشری نے جو کہا کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس سے مراد بحیثیت ذکر کے ہے، بحیثیت قرآن کریم کے جو اس کے نہیں ہے. اس کے علاوہ تمام جو مفسرین ہیں اور محدثین ہیں اور علماء ہیں، فقہا ہیں، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہے. سورہ علق کے نازل ہونے کے بعد زمانہ فطرت وحی ہے، 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ وحی نازل نہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل نون والقلم وما یسطرون اور سورہ فاتحہ. ترتیب کے لحاظ سے نزول میں سورہ فاتحہ 5ویں نمبر پہ ہے. سمجھ میں آئی. اسی طرح اس دن ہم نے ذکر کیا تھا تفسیر الآیت بالآیا, یعنی تفسیر وہ سب سے زیادہ بڑی اور محترم اور سب سے زیادہ اہمیت کی تفسیر ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں خود فرمائی ہو. القرآن یفسر بعضہ بعضا, حدیث شریف میں موجود ہے کہ قرآن کریم خود اپنی بعض متشابہات اور مشکلات کی تفسیر کرتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بتایا تھا تفسیر الآیت بالحدیث, یعنی قرآن کریم کی آیتوں کی وہ تفسیر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. یہ حدیث کی تفسیر اور قرآن کریم کی تشریح اور قرآن کریم کے معانی مطالب بیان کرنے میں دوسرے درجے کی تفسیر ہے. یہ بات بھی بتا دی تھی کہ سب سے پہلے قرآن کریم کے جو مفسر اول ہیں, معلم اول ہیں, وہ اللہ وحدہ لا شریک خود ہیں. مثال بھی آیتوں سے سمجھائی تھی کہ قرآن کریم خود قرآن کریم کے تلاوت اور آیتوں کے معنی بیان کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تیسرے نمبر پہ جو تفسیر ہے وہ تفسیر الصحابۃ والتابعین ہے. کیا ہے؟ تفسیر الصحابۃ والتابعین, یعنی قرآن کریم کی وہ تفسیر جو صحابہ اور تابعین نے کی ہو. پوری کائنات کے اندر جتنی تفاسیر ہیں وہ ساری کی ساری تفاسیر بعد میں ہیں, اور صحابہ اور تابعین کی تفسیر یہ مقدم ہے, سب سے پہلے. مفسرین صحابہ کون ہیں؟ خلفائے راشدین, سب سے بڑے امت کے علماء تھے, مفسرین تھے, فقہا تھے, اور اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. اسی طرح عبادلہ اربعہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت تو قرآن کریم کے ترجمان کہلاتے ہیں, حبر ہذہ الامہ کہلاتے ہیں. اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہ ان کو کتاب کا علم دے اور ان کو دین کی سمجھ دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہوتی ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقہائے صحابہ میں سے بڑے صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں, اور حضرت معاذ ابن جبل یہ مفسرین میں سے ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کے مفسرین میں سے ہیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے مفسرین میں سے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے مفسرین میں سے ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مفسرین میں سے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مفسرین میں سے ہیں. بہرحال صحابہ تو بہت ہی زیادہ محترم لوگ تھے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علوم کے بیش بہا خزانے دیے تھے. ان صحابہ کرام میں خصوصی طور پہ ہم نے ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت کی کنیت ابن ام عبد ہے. کیا ہے؟ ابن ام عبد. حضرت کی جو والدہ تھی نا وہ ام عبد کہلاتی تھی، تو حضرت کی کنیت ہو گئی ام ابن ام عبد، یعنی ام عبد کا بیٹا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الوسادہ وصاحب النعلین وصاحب السواک کہا گیا ہے. صاحب الوسادہ یعنی جن کے پاس تکیہ ہو، صاحب النعلین یعنی جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین جوتے ہوتے تھے، وصاحب السواک اور حضرت کی جو سواک تھی مسواک تھی وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاس رکھتے تھے. روایات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورۃ مومن کی تلاوت کی، اور تلاوت میں جو آیتیں مؤخر تھیں وہ مقدم ہو گئیں اور جو آیتیں مقدم تھیں وہ مؤخر ہو گئیں. نماز ختم ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس فیکم ابن ام عبد، کیا تم میں ابن ام عبد موجود نہیں ہے؟ حضرت نے جواب دیا ہاں انا موجود، جی حضرت میں موجود ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے آیتیں مقدم کی اور مؤخر کی تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے گمان ہوا کہ شاید آیتوں کی ترتیب بدل گئی ہے، آپ تو صاحب وحی ہیں، آپ پہ تو قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے، آپ پہ تو فرشتہ آتا ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی غلطیاں نکالیں. ہاں ہم میں نے یہ سوچ لیا کہ شاید کہ یہ ترتیب اب بدل گئی ہے، جو مقدم تھی وہ مؤخر ہو گئی ہیں اور جو مؤخر تھی وہ مقدم ہو گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان کذا لاخبرتک، اگر معاملہ اس طرح ہوتا تو میں ضرور آپ کو بتا دیتا. سمجھ میں آئی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ پیغمبر کو اپنے پاس علم محدود رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں سے انبیاء کو پاک رکھا ہے، اور انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی علم کو آگے بڑھانا ہے. انبیاء کی بعثت، انبیاء کا مقام، انبیاء کا مشن وہ ہوتا ہی یہ ہے کہ امت کو علم سکھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، امت کے علم کو آگے بڑھاتے ہیں، امت کے علم کو سمجھاتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی علمی مسئلہ، کوئی بات، کوئی تشریح، کوئی تفسیر اپنے پاس محدود نہیں رکھی ہے، چھپائی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ امت کے سامنے کھول کھول کر بیان کی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد دیکھیے صحابی پر، اور خاص طور پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر. ایسا عظیم اعتماد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود جب میں نماز کے اندر آیتوں میں مقدم اور مؤخر کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی حکمت رکھی ہے. وہ یہ کہ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ پر اعتماد کرتے ہیں، اسی طرح امت کو بھی صحابہ پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر مثلا یہ روایت موجود نہ ہوتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ سے قرآن کریم کے بارے میں سوالات نہ کرتے، تو آج امت کے اندر وہ شیاطین اور وہ جہلا جو صحابہ کے ویسے ہی دشمن بنے ہوئے ہیں اور جن کے نزدیک صرف چار یا پانچ لوگ مسلمان باقی بچے، باقی سارے کے سارے علیہ باللہ کافر ہو گئے، تو آج ان کی شرارت اور ان کی جہالت کس حد تک چلی جاتی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کامل فہم اور حکمت دی تھی کہ آپ نے صحابی کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن العوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آج میں ہوں کل میں نہ ہوں امت کو پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں. تمام صحابہ وہ جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے آدمی، اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے صحابی ہیں، سب سے بڑے خلیفہ ہیں، سب سے بڑے مفسر ہیں، سب سے بڑے سنت کے جاننے والے ہیں. لیکن ایک موقع ایسا آیا ہے کہ اس موقع پہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کو دیکھ کے حیران بھی تھے اور آپ کے علوم کے عظمت کے قائل بھی ہو گئے تھے. وہ کون سا موقع تھا؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صبح فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کر کے کچھ دیر آپ کی خدمت میں بیٹھ کے اس کے بعد اپنے گھر چلے گئے. سنوح میں آپ کا گھر تھا. کہاں؟ سنوح. اور اسی دوران میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی گئی کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے، حضرت ہمارے درمیان میں اب موجود نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مدینہ منورہ تشریف لائے اور سیدھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے اوپر یمنی چار خانے دار چادر رکھی ہوئی تھی. چادر حضرت ابو بکر نے ہٹائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، یا رسول اللہ طبت حیا ومیتا لا یوتیک اللہ الموتتین. اللہ کے رسول، آپ حیات میں بھی طیب تھے، طاہر تھے، پاک تھے اور مقبول تھے، اور آپ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی طیب ہیں، پاک ہیں اور طاہر ہیں. لا یوتیک اللہ الموتتین، ایک موت تھی دنیا کی موت، زندگی کا ختم ہو جانا، فانی عوارث کا ختم ہو جانا، وہ اللہ تعالی نے آپ کو دے دی ہے. اب اس کے بعد حیات ابدی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اس کے بعد جنتیں ہیں، اس کے بعد اللہ تعالی سے ملاقات ہے، اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کے نعمتوں کا سلسلہ شروع ہے. جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر کے اوپر تشریف رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو چکے تھے اور فرماتے تھے، جس کسی نے کہا کہ پیغمبر فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور حضرت عمر فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے اللہ تعالی کے پاس گئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ کیسا عجیب صدمہ تھا اور کیسا عجیب ماحول تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور حضرت نے تقریر کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما چکے ہیں کہ محمد ہمارے رسول ہیں، محمد ہمارے نبی اور پیغمبر ہیں، کیا اگر خدا نہ خواستہ ان کا انتقال ہو گیا یا یہ شہید ہو گئے تو ان کے بعد تم کیا کرو گے، واپس کافر ہو جاؤ گے؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ عَلَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ جو کوئی محمد کی عبادت کرتے تھے تو وہ سن لیں کہ محمد تو دنیا سے چلے گئے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے پیغمبر آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور آپ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی جانا ہے۔ اور وہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی حی ہیں، اللہ تعالی کبھی مریں گے نہیں۔ یہ وہ تقریر تھی اور یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم سبق تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وما محمد الا رسول والی آیتیں یہ بدر کے موقع پہ، یہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی۔ کس موقع پہ؟ احد کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے آیتیں پڑھی تو مدینہ منورہ میں ہر انسان کی زبان پہ یہ آیتیں تھیں، اور ہمیں ایسا لگا جیسے یہ آیتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن میں نازل ہوئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کا قبر بنے گی کہاں بنے گی؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا جہاں پیغمبر کی وفات ہوتی ہے وہیں پہ پیغمبر کی قبر بنتی ہے، پیغمبر کو دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ پوچھا کیا پیغمبر کو غسل دیا جائے گا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا جی ہاں، لباس کے کپڑے کے اوپر سے پانی ڈالیں گے، غسل دیں گے۔ قبر کیسی بنے گی، شک بنے گی یا لحد بنے گی؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا لحد بنے گی۔ جنازہ کیسے ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہیں حجرے کے اندر ہوگا، کوئی امام نہیں ہوگا، پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام نہیں ہوتا۔ یہ کوئی آسان مسائل نہیں ہے، اتنے مشکل مسائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مسائل کے لیے خاص ملکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ مسلمان جمع ہو گئے اور انصار نے یہ فیصلہ کیا کہ اب خلیفہ ہونا چاہیے اور خلیفہ انصار میں سے ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں تقریر کی، الائمۃ من قریش، ائمہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ قریش میں سے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مہاجرین، آپ کے ساتھی اہل قریش، آپ کے ساتھی مکہ والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خلفاء اور میرے بعد آنے والے خلفاء وہ انہی میں سے ہوں گے، لہذا مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اور پورے کے پورے مسلمان متفق ہو گئے کہ حضرت خلیفہ ہیں، سوائے چند شیاطین کے، چند جہلا کے، وہ نہیں مانتے تھے، وہ آج بھی نہیں مانتے ہیں. لیکن صحابہ میں یاد رکھو ایسا کوئی آدمی نہیں تھا کہ جس نے حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کی خلافت میں کوئی شک شبے کا اظہار کیا ہو، نہیں تھا. خلیفہ ہوتا ہی تب ہے جب تمام امت اس کے اوپر متفق ہوتی ہے. جب امت متفق نہیں ہوتی تو وہ خلیفہ نہیں ہوتا، وہ ملک ہوتا ہے، وہ سلطان ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، وہ خلیفہ نہیں ہوتا ہے. تو بات ہو رہی تھی تفسیر الصحابہ والتابعین، یعنی قرآن کریم کے تیسرے نمبر کی تفسیر جو سب سے زیادہ معتبر ہے. وہ کون سی تفسیر ہے؟ صحابہ اور تابعین کی تفسیر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کا میں نے ذکر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص جو علمی کمیٹی تھی، اس کمیٹی میں حضرت موجود تھے. اور مشہور واقعہ آپ جانتے ہوں گے کہ کوفہ والے حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں ایک ایسا عالم دے دیجئے، ایک ایسا قاری دے دیجئے، ایک ایسا مدرس دے دیجئے، ایک ایسا فقی دے دیجئے، ایک ایسا استاذ دے دیجئے کہ وہ ہماری دینی رہنمائی کرے، ہر مسئلے میں ہمارے مسائل کو حل کرے، ہر مسئلے میں ہمیں بہترین طریقے سے دینی رہنمائی بتاتا رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں کے حوالے کیا اور فرمایا آج میں اپنے آپ کو اوپر تم لوگوں کو ترجیح دیتا ہوں. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے خاص ملکہ دیا ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ اپنے آپ کے اندر ضرورت ہوتی ہے لیکن دوسروں کو وہ فوقیت دیتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا صحابی دے رہا ہوں کہ وہ علم سے بھرا ہوا کمرہ ہے. کیا ہے؟ علم سے بھرا ہوا کمرہ ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شاگرد ہیں، اسود اور علقمہ. روایات میں آپ نے نام سنا، خاص طور پہ فقہ کی روایات میں ان کا نام آتا ہے. یہ دونوں بہت ہی زیادہ عالم فاضل شخصیات تھیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب لوگ مسئلے پوچھتے تھے تو حضرت ابن مسعود فرماتے تھے کہ اسود اور علقمہ سے پوچھ لو، وہ تمہیں جواب دے دیں گے. وہی بات آ رہی ہے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی پر اعتماد ظاہر کیا ہے تاکہ کل امت بھی صحابی پر اعتماد رکھے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں پر اعتماد ظاہر کیا ہے. اور اسود اور علقمہ کے جو شاگرد ہیں وہ ابراہیم نخعی ہیں. ہاں، اور ابراہیم نخعی استاد ہیں حماد ابن ابی سلیمان کے. کس کے؟ حماد ابن ابی سلیمان. اور حماد ابن ابی سلیمان استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے فقہ حنفیہ کی سند بہت زیادہ مضبوط ہے، عالی ہے. ہاں، وہ ہمارے جو محترم ہیں حضرت مولانا الیاس گمن صاحب، وہ ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے کہ دو قسم کے جہاز ہیں، ایک جہاز آپ کو 8 گھنٹے میں مدینہ پہنچاتا ہے اور دوسرا جہاز آپ کو 4 گھنٹے میں مدینہ پہنچا دیتا ہے، تو آپ کون سے جہاز میں جانا پسند کریں گے، 8 گھنٹے والے میں یا 4 گھنٹے میں؟ اور پھر وہ آگے مثال دیتے ہیں، امام بخاری کی روایتوں میں آپ دیکھیے، اس میں 6 واسطے ہیں، 7 واسطے ہیں، 8 واسطے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، حماد ابن ابی سلیمان، ابراہیم نخعی، اسود اور علقمہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، 4 واسطوں کے اندر آپ مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، حضرت نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فقہ حنفیہ کو جو خاص کمالات دیے ہیں اور خاص درجات دیے، ان درجات میں ایک درجہ یہ بھی ہے کہ فقہ حنفیہ کی جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سند ہے وہ اتنی عالی اور اتنی مضبوط ہے کہ کائنات کے اندر اس سند کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو اسناد ہیں اور یہ جو روایات ہیں، یہ کوئی عام ایسے ہوا میں باتیں نہیں ہیں جیسے آج کل بیوقوف لوگ نکلیں، کسی کا دل چاہتا ہے وہ ہاتھ ایسے باندھ لیتا ہے، کہتا ہے جی نماز میں ایسے کھڑے ہونا، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا ادب ہے؟ آپ دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس جائیں، کسی وزیر کے پاس جائیں اور اس کے سامنے جا کے آپ ایسے کھڑے ہو جائیں، وہ بولے گا کیا ہے، ادب تو یہ ہوتا ہے نا۔ اختلاف اس میں تھوڑی ہے کہ فوق الصدر ہے، اختلاف تحت السرہ ہے یا فوق السرہ ہے، ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے، اختلاف اس میں۔ اور جی دوسری بات، صحیح سلامت آدمی ہے، چلنے پھرنے میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی اس کو نماز کا پتہ چلتا ہے تو ٹانگیں مشرق و مغرب میں چلی جاتی ہیں، ہاں ایک ٹانگ مشرق میں دوسری ٹانگ مغرب میں، مفتی صاحب فرماتے تھے کرین کا بچہ بن جاتا ہے، کیا ضرورت ہے، یہ کون سا ادب ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ جی نہیں یہ ضروری ہے اور یہ حدیث میں ہے اور یہ سنت ہے، نہیں، ائمہ اربعہ کا اختلاف بھی اس بات میں نہیں ہے کہ ٹانگیں مشرق و مغرب میں ہوں، ائمہ اربعہ کا اختلاف اس میں ہے کہ ٹانگوں کے درمیان میں 4 انگلی کا فاصلہ ہو یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو، بس یہ ہے، ایک بالش کا۔ امام مالک اور امام احمد وغیرہ ان کے نزدیک ایک بالش ہے اور حنفیہ کے نزدیک 4 انگلیاں ہیں، اللہ جانے کدھر سے آ گئے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک ٹانگ ادھر رکھنی ہے، ایک ٹانگ ادھر رکھنی ہے، اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو پھر سیدھا ہو جاتا ہے، پھر صحیح، پھر چلو بھی نہ اس طرح، پتہ چلے ہم بھی دیکھیں، پھر تم بیٹھتے ہو تو اسی طرح بیٹھو، ایک ٹانگ مشرق میں رکھو ایک مغرب میں رکھو، بیٹھتے تو تم صحیح ہو، جب بریانی کھاتے ہو قورمہ کھاتے ہو پھر تو تمہاری ٹانگیں قریب قریب ہوتی ہیں، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دور دور ٹانگیں رکھنی، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کیا کہہ سکتے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فقہ کوئی چیز نہیں ہے اور امام صاحب کوئی چیز نہیں ہے، تم کیا چیز ہو؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فیصل آباد اور لاہور کے غیر مقلدوں کو بخاری شریف سمجھ میں آئی ہے اور بغداد کے ابو حنیفہ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، عجیب بات۔ جو صحابہ کے شاگرد ہیں، جو تابعین کے شاگرد ہیں، جو اتنے زیادہ محتاط ہیں اور اتنے زیادہ دین کے اندر غور و فکر کرنے والے ائمہ ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ایک مسئلے کے بارے میں اجتہاد کیا ہے، ایک ایک مسئلے کے بارے میں تحقیق کی ہے، غور و فکر کیا ہے کہ آیا اس مسئلے کا درست جواب کیا ہے، ان کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں جو باتیں آج آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، حاشا وکلا یہ بات ممکن نہیں ہے، صرف اور صرف انگریز کی سازش ہے اور مسلمان امت کے اندر اختلافات بڑھانے کی ایک سازش ہے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھانا کہ فقہ اور فقہا یہ ہمارے ہیں، فقہ اور فقہا کے بغیر مسائل کا حل کرنا ناممکن ہے، اور ہم نے جو وہ روایات پیش کی ہیں جن روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے ہیں کہ فقہ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہم فقہ فی الدین اجتہد برائی من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، हाँ, बुखारी शरीफ में जुरैज का वाकया मौजूद है ना। एक बहुत बड़े सूफी साहब थे, नमाज पढ़ते थे, वालदा ने पुकारा इलाही उम्मी व सलाती, वो वालदा को जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि नमाज में थे और नमाज नफली थी। फर्ज नमाज में जवाब देना जायज नहीं है, नवाफिल वगैरह में अगर आपके माँ बाप आपको पुकारे तो उनको जवाब देना जायज है। नहीं जवाब दिया, अल्लाहुम्मा ला तुमितहु हत्ता तुरियहु वुजूह अल-मोमिसात, माँ ने बद्दुआ दी, हे अल्लाह ये जो जुरेज बहुत बड़ा सूफी बना हुआ है और मेरी खिदमत नहीं करता और नमाजें पढ़ता रहता है, मरने से पहले पहले बदअमल औरतों से इसका वास्ता पड़ जाए। और जी एक चरवाहन हामिला हो गई, उसने बच्चा दे दिया और चरवाहन ने जुरेज के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये बच्चा इसका है, सूफी साहब का है। कितनी गलत बात हो गई, लोग चले गए, जुरेज को मारा पीटा और जुरेज से कहा तुम तो बड़े बुरे आदमी हो, और ये चरवाहन कहती है कि मेरा बच्चा हुआ है और ये बच्चा जुरेज का है। जुरेज ने कहा चलो बच्चे से पूछते हैं। कैसे पूछेंगे, यही तो विलायत है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को रुसवा नहीं फरमाते हैं। चले गए, बच्चे से पूछा, बच्चे ने जवाब दिया कि फला पहाड़ के नीचे जो चरवाहा बकरियां चराता है उस चरवाहे का मैं बच्चा हूं, जुरेज का बच्चा मैं नहीं हूं। लोग हैरान हो गए और लोगों ने जुरेज से कहा हमने आपकी खानकाह गिरा दी है। उन्होंने भी खानकाह बनाई थी, उसमें पीरी मुरीदी करते थे, वो मुरीद आते थे बैठते थे। लोगों ने कहा हजरत हम माजरत चाहते हैं, माफी चाहते हैं, आपकी खानकाह हमने जला दी, गिरा दी, आपको मारा पीटा, आप इजाजत दें हम आपकी खानकाह सोने की बना देते हैं। आजकल का पीर होता तो वो कहता बिल्कुल फौरन बना दो। जुरेज ने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है। हाँ मुफ्ती साहब फरमाते थे कि आजकल का पीर होता वो कहता सोचते क्या हो जल्दी बनाओ। उस जमाने के पीर ने कहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है सोने की खानकाह की। यहां पे अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह बुखारी के अंदर एक रिवायत लाए और उस रिवायत में आगे अल्फाज हैं लौकान अल जुरेज फकीहन लाजाबा उम्माहू, अगर जुरेज फकी होता तो अपनी मां को जवाब दे देता। फिका की वजह से कितनी बड़ी रुसवाई से और कितनी बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला जुरेज को बचा देते, लेकिन वो फकी नहीं थे, मसाइल से वाकिफ नहीं थे, दीन के अहकाम और तफसीलात से वाकिफ नहीं थे, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। और फिका ये तो एक ऐसी दीन की समझ है कि इसके अंदर मौजूद जो मसाइल होते हैं वो सारे के सारे वो फिका के जरिए से हल किए जाते हैं। और फिका क्या है, मैंने आप हजरात को उस दिन वो जुमला लिखवाया था कि फकीह के लिए कुरान करीम का बसीर और अहादीस नबविया का खबीर होना जरूरी है, इसलिए कि अगर फकीह से खुदा ना खास्ता कोई एक कुरान की आयत भी रह गई तो मसला गलत होगा, और फकीह से अगर कोई एक हदीस रह गई कि वो हदीस बाकायदा तौर पे उनके पास न पहुंची हो या उनको मालूम हो लेकिन उन्होंने छोड़ दी हो तो भी मसला गलत है और ये बात समझ में आने वाली नहीं है। तो आज के दर्स में चार पांच बातें नुकात आपने नोट कर लिए हैं। पहली बात तो यह है कि अव्वलो ना मा नजला क्या चीज है, दूसरी बात यह है कि अव्वलो मा नजला में जो इख्तिलाफ है उसकी तफसील समझ लेना जरूरी है। किसी ने कहा सूरह मुद्दसिर है, उसका जवाब हमने दे दिया, किसी ने कहा सूरह फातिहा है, उसका जवाब भी हमने दे दिया है। और तीसरी बात यह थी कि फिका, तीसरी बात यह थी कि तफसीर सहाबत व ताबईन ये क्या चीज है, और चौथी बात यह थी कि फिर सहाबा और ताबईन में जो अल्लाह ताला ने अहले इल्म पैदा किए हैं उनका मुख्तसर तआरुफ भी जरूरी है। हमने हजरत अबू बकर का जिक्र पहले भी किया, आज भी किया, हजरत उमर के उलूम का जिक्र पहले भी किया, आज भी किया, हजरत इब्ने अब्बास का जिक्र हम पहले तफसील के साथ कर चुके हैं, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم نے آج کیا ہے. اس کے بعد جو تفسیر ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے تفسیر فقہی, تفسیر اجتہادی, تفسیر نظری, ہاں, یا پھر تفسیر بررائے. تفسیر بررائے میں اور تفسیر اجتہادی میں کچھ فرق ہے, انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو کل دیکھ لیں گے. وبہذا القدر نکتفی اليوم, الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.
جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیں, بارش بھی ہے, قریب آئیں, تھوڑا سا بیٹھ جائیں, بھی کڑا ہونے جو کڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. انشاءاللہ العزیز, اب آپ لوگوں کا سبق روزانہ بڑا معیاری ہے, یعنی روز ایک دو قاعدے تو ہوتی ہی ہیں, تو ان ضابطوں کو اور قاعدوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے, اور اس سے پھر یہ قانون وراثت آسان بھی ہوتا ہے. میں نے پہلے دنوں سے یہی عرض کیا تھا کہ یہ علم جو ہے یہ جزیات کا نام نہیں ہے. کس کا؟ جزیات کا معنی یہ ہے کہ کوئی واقعہ پیش ہو گیا, آپ اس کے بارے میں پوچھی, بھئی اس واقعے میں کیا حکم ہونا چاہیے. واقعات تو نئے نئے آتے ہیں حالات کے مطابق, لیکن جو ضابطہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ایک قانون ہوتا ہے. مثلا مثال سے سمجھانے میں آسانی ہوگی, نحات والے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کل فاعل مرفوع. کیا بتاتے ہیں؟ کل فاعل مرفوع. اس کا معنی کیا ہے؟ جو فاعل ہوگا اس کو کیا پڑھو گے؟ ہاں, مرفوع پڑھیں گے. اب بعض جگہ اعراب ایسے ہوتے ہیں جو تقدیری ہوتی ہے, وہاں ظاہر نہیں ہوتے ہیں, لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے. بڑی آسانی کے ساتھ متعین کرو گے کہ اس ترکیب میں یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. یہی ضابطے آپ وراثت کے قانون کی سمجھے, قانون کی وراثت کے سمجھے, کہ کوئی زبر فروض ہوتا ہے, حصہ متعین ہے, آپ نے دیکھا فوراً کہہ دیا او یہ تو زبر فروض ہے, اس کا حصہ تو متعین ہے, یہ دے دو, ہو گیا. کوئی اصبا ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ تو وہ کچلے گا جو بچ جائے گا, تو پہلے سے نہیں سوچتے ہوں گے کہ کتنا دوں کتنا دوں, اس پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی. اگر آپ کو کم از کم قوانین میرا سے یاد ہو. سمجھ گئے بات کو؟ اسی طرح معنی کو میں نے سمجھایا کہ بعض اوقات بندہ شرعی وارث ہے لیکن کوئی ایسی وصف اس میں موجود ہے، ایسا صفت اس میں موجود ہے جس کی وجہ سے اس نے اس کو نااہل کر دیا ہے. بتایا تھا نا، کیا بندہ تو ہے، دوجی کب آ گئے ہو، تو مہینہ تو گزر گیا، میراث کے ضابطے تو گزر گئے. یہی آپ لوگوں کا حال ہوتا ہے. ابھی جو کچھ ہے اس کو توجہ سے سنیں. کیا عرض کر رہا تھا میں نے، ابھی کیا بتایا؟ قوانین کی بات کر رہا تھا نا بھائی. یہ اصبا ہے، کیا بولو؟ اصبا ہے، اس کو تو پہلے سے نہیں سوچیں گے، پہلے تو الفروس کو دیں گے، وہ پہلے سے ہم نے یاد کیے 12 ہیں. یا یہ بتایا گیا کہ وارث تو ہے، شرعی وارث ہے، بیٹا ہے، باپ مر گیا ہے، اس نے باپ کو مروایا ہے، تو ہم اس کے بیٹے پہ نظر نہیں رکھیں گے، اسی کے بیٹا تو ہے، لیکن ایسا جرم کیا ہے جس جرم کی وجہ سے شریعت الہی نے اس کو آؤٹ کر دیا. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ایک اور نقطے پر بات کرتا ہوں، شاید ایک دن میں نہ ہو جائے چونکہ بڑا اہم سبق ہے، روزانہ کا سبب آج کل یہ ہم ہوتا ہے، ضابطے ہیں. بعض اوقات وہ وصف تو اس میں نہیں ہے، مثلا حربی ہونا، مثلا غلام ہونا، مثلا قاتل کا ہونا، ایسے اوصاف میں تو اس میں نہیں ہے جنہوں نے ان کو بالکل کیا کر دیا، آؤٹ کر دیا ہے، لیکن دوسری روک آؤٹ کری ہو گئی. کیا ہو گئی جی بھائی؟ ہنسو نہیں، ویسے مثال دے رہا ہوں بھائی. پی ٹی آئی والی کہتے الیکشن کراؤ، وہ دوسرے لوگ کہتے بھائی ہم تو تیار ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے، کیا کریں. رکاوٹ کو سمجھ گئے؟ رکاوٹ کڑا کرنا. کیا کرنا؟ یہاں شرعی لحاظ سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بندہ وارث تو ہے لیکن اس سے زیادہ حقدار اور ہے جو اس کے قریب ہے. کیا؟ تو ہم حجب کا باب صادق کریں گے. ادھر موانے تھا جس میں خود اس کے اندر عیب تھے، اس کے اندر ایسی صفات تھی جس کی وجہ سے شریعت الہی نے اس کو کیا کر دیا تھا، آؤٹ کر دیا تھا، محروم کر دیا تھا. موانع الارث کہتے ہیں، ایک باب حجب کا ہے. حاجب کیا معنی ہے؟ معنی کا نہ کرے نا، معنی اس میں تھوڑا فرق کرو. رکاوٹ کا معنی ہے. کس کا؟ رکاوٹ کا معنی ہے. کیا ہوا؟ آج جو بھی کر لیں تھوڑا سا فرق ضرور رکھیں. بعض اوقات امتحانات میں پوچھتی بھی، افاق کے سوال میں میرے ذہن میں کبھی آیا بھی تھا کہ بھائی معنی اور حجب میں کیا فرق ہے، تو میں آپ کو بنیادی فرق سمجھا رہا ہوں. فرق کیا ہے؟ رکاوٹ وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن اندر جو وجہ ہے، کیا ہے بولو، وجہ ہے، وہ دوسرا آدمی بنتا ہے، اور ادھر معنی میں جو وجہ ہے وہ اس کے اندر اپنا خود اپنا صفت ہے جس کی وجہ سے وہ شریعت نے اس کو وارث نہیں بنایا ہے. تو اسی کا نام جو کیا ہے، حجب ہے. کیا بولو؟ میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا تھا کہ کوشش یہ ہوگی کہ ہر قانون، کیا ہر قانون اور ہر دلیل کہاں سے لی جائے، اور وہی ہوگا پھر بھی، سمجھئے نا. تمام قوانین انشاءاللہ قرآن و حدیث سے بیان کیے جائیں گے، کسی قیاس کی ضرورت نہیں. آپ وراثت کے قانون پر غور کریں. اللہ رب العزت نے پہلے جو والدہ کا یوصیکم اللہ میں ہے، اس میں جو والدہ کا حصہ بتایا، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اگر کسی میت کا اولاد نہیں ہے اور ان کے ورثاء میں سے والدہ ہیں، والدین ہیں تو ماں کا حصہ ثلث ہے. کیا ہے بولو؟ سب سے زیادہ والا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جائے اس کے ماں باپ ہی وارث ہیں تو ماں کا کتنا ہے؟ ثلث. میں نے یاد کرایا تھا باقی دو ثلث کدھر گئے؟ باپ کو. دیکھو اسبا کا حصہ متعین نہیں ہے. کیا؟ کبھی تھوڑا بچتا ہے کبھی زیادہ بچتا ہے. وہ بچا ہوا سارا اس کا ہوتا ہے. تو یہاں ضابطے کے مطابق ماں کو ایک ثلث ملا اور باپ کو دو ثلث ملے. تو وارث جو ماں ہے اس کا حصہ قرآن نے کتنا بتایا؟ ہاں دو, ایک ثلث, دو نہیں, کتنا؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. یہاں کیا بتایا؟ ثلث زیادہ ہے کہ سدس زیادہ ہے؟ ثلث زیادہ ہے نا. تو وہ جو ہم حجب کی تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک حجب نقصان ہے اور ایک حجب حرمان ہے. کیا ہے؟ حرمان ہے. تو یہاں نقصان ہوا, مکمل محروم تو نہیں ہوا لیکن ثلث سے نیچے آ گئی, سدس دیا گیا. ٹھیک ہے نا. کس کی وجہ سے؟ ہاں اخوا کی وجہ سے نا, بھائی آ گئے. چاہے اللہ تی ہو, تفصیل بتا چکا ہوں, آخر جو بھی ہے بھائی بہن آ جائیں گے تو ماں کا حصہ ثلث سے سدس پہ آ جاتا ہے. اس سے پہلے ایک اور آیت میں اللہ نے بتایا وَلِ أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. وہاں کیا بنا؟ وہاں حصہ ماں کا کتنا بتایا؟ ہاں سدس بتایا نا. تو حجب بے نقصان دو وجہ سے ہوتا ہے. یہاں دو جگہ سامنے آئی, یا تو کوئی اور وارث سامنے آتا ہے وہ اس کی وجہ سے اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے. کیا؟ کسی اور وارث کی وجہ سے اس وارث کا حصہ کم ہوتا ہے تو اس کو حجب نقصان کہتے ہیں. یہ نقصان دوسری کی وجہ سے آ گیا. یہی آپ اگلے آیت پر غور کرو مولانا, بالکل اسی آیت میں پورا میراث ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, پورے مال کا آدھا حصہ آپ کا ہوگا جو آپ کی والدہ نے چھوڑا ہے, آپ کی بیوی نے چھوڑا ہے. بیوی مر گئی ہے تو اس کی وراثت پورے مال کا آدھا حصہ زوج کو دینا پڑے گا. اِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ, لیکن کس وقت؟ زوجہ مری ہے اور اس کا اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ کتنا ہوگا؟ نصف ہوگا نا. اب آگے دیکھیں فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ, اگر اس کی مری ہوئی عورت کی بیوی کی اولاد ہے, چاہے اس سے ہے چاہے کسی اور سابقہ شوہر سے. بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے, میں کہہ چکا ہوں کہ ایک عورت ایک جگہ شادیاں کیے وہی سے نکاح ختم ہو گیا, شوہر فوت ہو گیا یا چھوڑ دیا, دوسرے کے ساتھ جو ہے نا شادی کی. اب جب وہ مر جاتی ہے اس کا اولاد اسی موجودہ شوہر سے ہو یا بولو پہلے سے وہ متبر ہے, شوہر کے حصے پر اثر انداز ہوگا, نصف نہیں ہوگا ربع ہوگا. تو ادھر آدھا کم ہوا نہیں ہوا؟ یہ کیوں کم ہوا؟ اولاد کی وجہ سے. کیا؟ ایک اور حدیث کو ذہن میں رکھ یاد کرو. اسبا کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا تھا. حضور نے کہا تھا یتوارثون بنو العیان دون بنو الاولاد. کیا کہا میں نے؟ وارث بنیں گے بنو العیان. تین قسم کے بھائی ہوتے ہیں, بنو العیان حقیقی بھائی بہن, بنو الاولاد باپ شریک بھائی, بن الاخیاف ما شریک بھائی کتنے ہو گئے؟ یہاں ایک ایسا مسئلہ پیش ہوا جہاں جو بندہ فوت ہو گیا ہے اس کی بھائی حقیقی بھی ہیں اور اللاتی بھی ہیں. کیا بھی ہیں؟ اللاتی بھی ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول ابن ماجہ اور ترمذی میں بھی ہوگا اور مسند احمد میں زیادہ تر یہ روایات ہیں. تو حضور نے بتایا تھا, حضرت علی نے کہا قضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالدین قبل الوصیت. قرآن میں تو وصیت پہلے قرض بعد میں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو غلط فہمی میں نہیں ہونا ہے. اللہ کے رسول نے فیصلہ جو کیا تھا کس کو مقدم کیا؟ دین کو, اور وصیت پر عمل بعد میں ہوا. رکاوٹ ہوا دین کی نہیں ہوا؟ وصیت کے لیے رکاوٹ بن گیا. وصیت نہیں ہو سکتا ہے چونکہ پہلا اس سے زیادہ اہم سامنے ہے, قرض ہے. اسی طرح بھائیوں کے بارے میں حضور نے فیصلہ سنایا تھا, یتوارثون بن الایان, ایسی جگہ پر جب اللاتی بھی ہو حقیقی بھی ہو تو وارث حقیقی بنیں گے. دون اللات, کیا مانا؟ اللاتی نہیں بنیں گے. کیا بنیں گے؟ اب یہاں دیکھیں, میں نے یہ ترجمہ حجب کا کیا تھا کہ بعض اوقات دوسرا آدمی وارث بنتا ہے, یہ محروم کر دیتا ہے. حرمان الوارث من میراثی, وارث کو محروم کرنا اس کی وارث وراثت سے. کیا بھائی؟ بے سبب موجود الوارث لا حق منہ. یہ ترجمہ کتابوں میں تعریف, اس سے زیادہ حقدار موجود ہوگا تو اس کو محروم کرنا پڑے گا. کیا؟ یا کسی وارث کے حصے میں نقصان کرنا پڑے گا. لوجود نص شرعی, کیوں نقصان کر رہے ہو؟ نص شرعی موجود ہے. ولو لم ندرک ذالک, سبب, سبب کا پتہ چلے نہ چلے ہمیں نہیں پتا. زوجہ کا حصہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ ربع بھی رکھا ہے اور اس کو کم بھی کیا ہے ثمن تک, ٹھیک ہے. اور شوہر کا کیا کیا ہے؟ اس کا نصف رکھا ہے اور کم بھی کیا ہے ربع تک. ماں کا میں نے دو آیاتیں پیش کی, ماں کا والدہ کا پورا حصہ اللہ نے سرس رکھا تھا اور پھر نصف شرعی سے کم ہوا ہے سدس تک آیا ہے. تو ہم اسباب کے پیچھے نہیں پڑیں گے, یہ وراثت کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا منہ بند کر رکھا ہے, آپ کو چھوڑو سارے دنیا کے بند کر رکھا ہے. وکان اللہ علیمن حکیما, کہا تھا نا, یہ تقسیم جو ہوا ہے اس کے صحیح معنوں میں علم اور حکمت صرف اللہ کے پاس ہے, کوئی اور بندہ اس میں بات نہیں کر سکتا ہے. تو آپ کے سامنے حجب کو میں نے معنی بتایا کہ اس کا معنی ہے منع ہونا, رکاوٹ ہونا, اور اس کی دو قسمیں ہیں. کیا بولو؟ ایک حرمان ہے اور ایک بولو نقصان ہے. حرمان کا معنی ہے ہر لحاظ سے محروم کرنا. کیوں محروم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دوسرا وارث موجود ہے جو اس سے زیادہ حقدار ہے, قریب ہے. جیسا ایک آدمی مر جائے, اس کا باپ بھی زندہ ہے اور اس کا بھائی بھی زندہ ہے, تو کل مال کا وارث کس کو بناؤ گے؟ باپ کو بنایا جائے گا. کس کو نہیں بنایا جائے گا؟ بھائی کو وارث. اب اور بات کر رہا ہوں, ایک بندہ مر گیا اس کا ایک ہی بھائی ہے, اب کیا ہوگا؟ ہاں, بھائی کو کتنا دو گے؟ سارا مال دو گے, سمجھا کرو نا. بھائی تو اسبا ہے, اسبا تو سارا لیتا ہے. دیکھو جب بندہ مر گیا تھا اس کا ایک بھائی موجود تھا تو آپ نے سارا مال دے دیا. اب ایسے صورتحال ہے کہ باپ بھی ہے اور بھائی بھی ہے, آپ نے بھائی کو آؤٹ کر دیا. کس کو سارا مال کا مالک بنایا؟ کیا وجہ ہے؟ دوسرا وارث موجود ہے جو اس سے زیادہ حقدار ہے اور اس سے زیادہ قریب ہے. حل ہو گیا؟ کیا کسے کہتے ہیں حجب؟ کیا ہوتا ہے حجب؟ وارث کے مال کو کم کرنا یا وارث کو محروم کرنا؟ شرعی اصطلاح وراثت کے اصطلاح آپ نے جاننا ہے. ہر فن میں میں باتیں کرتا ہوں, صرف یہاں نہیں. اگر منطق ہے تو منطق کی اصطلاح معتبر ہوگی. نہیں سمجھ گئے؟ اگر معنی ہے تو معنی کی اصطلاح معتبر ہوگی, اگر عرف ہے تو عرف کی اصطلاح معتبر ہوگی, اگر شریعت ہے تو شریعت کی اصطلاح معتبر ہوگی. تو وراثت کے باب میں حجب جو ایک بات ہے, یہ ایک ایسا قانون ہے جس کی وجہ سے کسی وارث کے حصے کو یا تو کم کرنا پڑے گا دوسرے وارث کی وجہ سے, یا کسی وارث کے حصے میں کمی کرنی پڑے گی. وہ پھر نص شرعی موجود ہوگا جو چار پانچ میں نے آپ کے سامنے رکھے. کیا موجود ہوگا؟ نص شرعی موجود ہے کہ اب حصہ اتنا ہے, کوئی نہیں تھا صرف ماں باپ تھے, تو اللہ نے فرمایا کہ سرس ہے. جب بھائی ساتھ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب سدس دے دو. جب بیٹا بھی ساتھ آیا, میت کا اولاد آ گیا, پھر بھی اللہ نے فرمایا کتنا دے دو؟ ہاں سدس. زور سے بولو نا. سونا نہیں, ابھی تو بارش ہو رہا ہے, سونے کا ٹائم تو نہیں ہے یار. اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تو سدس دینا ہے. اب آپ سے کوئی سوال کر لے, ارے بھائی ادھر سلو سے ادھر سدس کیا ہے, تو آپ کر اس کو بولنے کی اجازت نہیں. بات ختم, زیادہ باسوں میں نہیں پڑنا ہے. کیا بولو گے؟ میں نے بھی صاف دواز کر دیا, اگرچہ ہمیں وہاں اس کی کمی بیشی کے سبب کا علم نہ ہو تو ہم اس علم کے پیچھے نہیں پڑیں گے. اللہ رب العزت نے جب بھی تقسیم وراثت کی تو سامنے وضاحت بھی کر دیا کہ اس تقسیم کے ایک ایک راز سے اللہ کی ذات واقف ہے اور تمہیں اس کا علم نہیں. آبا حکم وابا ابنا حکم لا تدرون. آگے کیا ہے؟ تمہیں کیا پتہ ہے کہ تمہارا باپ تمہیں فائدہ پہنچائے گا, تمہارا بیٹا پہنچائے گا؟ سمجھ گئے؟ بعض اوقات بیٹا اٹھتا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے, اپنے باپ کو قتل کرتے, معاذ اللہ, بڑی بدنصیبی ہوتی. جو اس کی حیات کا سبب بنا, جو اس کی پوری زندگی کی پرورش کا سبب بنا, اسے حیات جیسے نعمت کو چھین لیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ اس پر نہ جائیں, کسی کے فائدے نقصان کا نہ سوچیں, اپنا فائدہ اور نقصان دیکھو. اپنا فائدہ اور نقصان اللہ نے اسی کتاب میں بتایا ہے کہ جو لوگ اسی تقسیم کو قبول کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے تو اس کا انشاءاللہ وعدہ ہے کہ جنت میں جائے گا. بتایا نہیں بتایا آخر میں؟ اور جو لوگ اس میں چھون و چرا کریں گے اور اس تقسیم کے اندر باتیں نکالیں گے اس ادھر کی, تو پھر اس کا سزا بھی بتا دیا. کیا ہے آیت؟ میں نے کہا آیت میراث کو پورا دو آیات تینیں یاد کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کے جہنم ہوگا. کیا ہوگا؟ پہلے تقسیم اور پھر اس کی تقسیم کے اور ماننے والے عمل کرنے والوں کا انعام اور نہ ماننے والوں کی سزا تو ایک ہی رکو میں آیا ہے, لہذا آگے آپ نے نہیں دیکھنا ہے. اب آپ کے سامنے میں ایک بات سمجھانا چاہوں گا, ایک دن اور لگے گا تو یہ باب مکمل پکا ہو جائے گا. ہاں ٹائم کیا ہے؟ 12 ہو گئے. ہاں ہم 12:10 نہیں ہے, 12:12 ہو گئے تھوڑا سا. خیر میں آپ کو بات کو نمٹا رہا ہوں. دیکھو اس باب میں تم دو چیزیں سمجھے. کتنے بولو؟ ایک تو ایک حجب ہے کیا چیز, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حجب نام ہے وارث کا محروم کرنا یا اس کا حصہ کم. ٹھیک نا؟ کیا حصہ کم کرنا یا وجہ کیا بتایا؟ کیوں دوسرا وارث موجود ہوگا یا نص شرعی موجود ہوگا, کمی پر بھی آ گیا اور محرومیت پر بھی آ گیا. اب میں ایسا کرتا ہوں تاکہ تمہارے لیے، لیکن ضرور اس کو لکھو، کافی بھی لاؤ، کہ آپ کو میں نے پورے ورسا جو ہیں ان کا ایک لسٹ الگ کروں. کتنے؟ کہ بھائی کون سے وارث، کن وارثوں پر یہ قانون صادق ہے اور کن پر نہیں ہے، اور کون سے لوگ نقصان سے محروم ہوتے ہیں اور کون سے بالکل محروم ہوتے ہیں. تو ایک لسٹ بنے گا. آپ کو کبھی بھی جو ہے نا، دیکھو میں خود گیا ہوں آپ لوگ کر کے ایسی باتیں کہ یہ جو نیوٹرون میں ہمارے طلبا بھی اکثر ہے، ایک تو تھا یہاں سے تخصص کیا تھا سال میں 15-20، یہ جو ہمارے پہلے اتنے زیادہ نہیں ہوتا، اب تو پورا مہینہ ہوتا ہے بلکہ 1.5 مہینہ ہوتا ہے. پہلے تو ہم جو ہے نا 3 ہفتوں میں ختم کرتے تھے دورہ میراث. تو اب وہاں جو ہے نا عجیب سا نام ہے، وہاں تخصص میں وہ فتوے لکھتے ہیں، یہاں پہ بھی یہی بھی لکھتے رہتے ہیں. تو انہوں نے یہی لسٹ بنائی ہے، مفید الوارثین سے نقشے بنائے، یا اور آج کل کتابیں نکلی بس اس کے نکلے جلدی نقشے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا وارث ہے، 2 منٹ میں حل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو ایک باپ کو آپ نے سمجھنا ہے کہ بھائی وارث محروم بھی ہوتے ہیں، وارثوں کے ایسے کم بھی ہوتے ہیں، سارے تو نہیں ہوتے نا. کیا تو آپ کو میں ایسا کر لوں گا کہ یہ مختصر لسٹ عرض کروں گا کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن پر قانونی کیا کہنا چاہیے، یہ صادق نہیں ہے. ایسا بھی ہے کہ بالکل محروم نہیں ہوگا، اور یہ لوگ نقصان سے موصود، ان کو نقصان کرنا پڑتا ہے، اور یہ لوگ محروم ہوتے ہیں. بس بات ختم. یہ پھر انشاءاللہ ہفتے کو بیان کریں گے اللہ نے زندگی. بس اب میں شروع کروں گا تو پورا نہیں ہوگا، ٹائم کم ہے، تو لہذا ہفتے کو پھر اس کو بیان کروں گا تو تینوں باب حل ہو جائیں گے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا کوئی بیمار ہے اس کی بیماری کے لیے دعا کرے. حالی جی صاحب ہیں، ہاں جی عبدالصمد نام لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ بہرحال بیمار ہے حالی جی صاحب، دعا کرے اللہ اس کو اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائے، بیماریوں سے شفا کامل نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے دعا کرے اللہ ہمیں صحت کاملہ نصیب فرمائے، اس عظیم علم سے محروم نہ رکھے، ہمیشہ اس کے ساتھ متعلق رکھے. دین نبوی حاصل کرنے کے طلباء کو اللہ تعالیٰ تمام حاجات پورا فرمائے، اور یہ بڑے بڑے ادارے جو ان کے لیے بنے ہوئے اللہ سب کو ترقی عطا فرمائے. اپنے جامعے کے لیے بھی دعا کر اللہ اس کو دن رات ترقی عطا فرمائے. بانی حاضر جامعہ جس نے دن رات محنت کر کے، اللہ اس کی خبر کو بھی منور فرمائے اور اس کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. جو لوگ اس ان جیسے اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، خواہ مالی ہو خواہ جسمانی ہو، اللہ سب میں برکت عطا فرمائے، حیات میں بھی مال میں بھی، اور سکون نصیب فرمائے. صلی اللہ تبارک وتعالیٰ. بس